السلام علیکم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. 26 پارہ سورہ فتح، آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے. سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا یقولون بالسنتهم ما لیس فی قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اموال اور بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا عمرے کے موقع پر، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ کمزور ایمان کے لوگ تھے، بدوی عرب تھے، اور انہوں نے ریزن کیا دیا کہ ہم اپنے گھر والوں میں، اپنے بال بچوں میں مصروف تھے. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے؟ تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں ہرگز واپس پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کھول دی کہ جانے کی وجہ، نہ جانے کی وجہ کیا تھی، کہ ان کے دلوں میں خوف تھا کہ اپنے دشمن کی طرف اگر ہم موو کریں گے تو ہو سکتا ہے دشمن ہم پر ایسا حملہ کرے کہ ہم دوبارہ جو ہیں واپس آنے کے قابل نہ رہیں. اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھی ان کی یہی رائے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو یہاں کھول دیا. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آپ کو کل بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ کا سفر ایسا تھا، وہ سفر جو عمرے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جانب کیا تھا، وہ ایسا سفر تھا گویا کہ جیسے انسان اپنی موت کا سفر کر رہا ہو. لیکن جب کفار نے اور جب منافقین نے اور جب کمزور ایمان والے مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے، تو منافقین کا ایٹیٹیوڈ یہاں پر بتایا گیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے پھر بات کر رہے تھے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، وہ غفور اور رحیم ہے. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جلنے دو. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا مارکہ خیبر ہوا تھا، اور خیبر کی طرف منافقین چلنے کو فوراً تیار ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کو اندازہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ خیبر کے یہودیوں پر قبضہ کر لیں گے اور بہت سا مال غنیمت جو ہے وہ حصے میں آئے گا. کیونکہ کامیابی کی توقع تھی تو چلنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ سے صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والی بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا. اب یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو، جن منافقین کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ اب یہ خیبر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، ان منافقین کو بھی اور کچھ بدوی عربوں کو بھی یہاں بتا دیا گیا کہ آگے جنگ تبوک ہونے والی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. اور جنگ تبوک میں مسلمانوں کا جو مقابلہ تھا وہ بڑی ٹرینڈ آرمی سے تھا، رومن کی آرمیز بڑی ٹرینڈ ہوتی تھیں. تو یہاں اشارہ کیا گیا کہ جو آگے مارکہ ہوگا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اگر تم نے اپنے آپ کو حکم جہاد کے لیے تیار کر لیا تو اللہ اس کو قبول کرے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. لیس علی العمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار ومن یتول یعذبہ عذابا الیما. ہاں اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں. بتا دیا گیا کہ ان کو ایگزمپٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا وہ دردناک عذاب اللہ اس کو دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. یہ بیعت رضوان کا ذکر ہے جو مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت لی تھی جس وقت پتہ چلا تھا مسلمانوں کو کہ کفار نے شاید حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے. اس کے اوپر اللہ کے رسول نے ان سے بیعت لی تھی، اور بیعت اس بات پر تھی کہ ہم ہر حال میں عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، حالانکہ وہ ریومر تھی جس کے بعد میں جو تھی کلیریفیکیشن آ گئی تھی. ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی. کل بھی ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے والوں کے اوپر سکینت نازل فرماتے ہیں، اطاعت کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی کم چیزوں کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں. سکینت کس طرح سے ان کے اوپر آئی؟ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، انہوں نے احرام پہنے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تھام لیا، اللہ نے ان کے دلوں کو استقامت عطا کر دی، اللہ نے ان کو جما دیا. انہوں نے رسول کی بات پر لبیک کہا تھا، اب حالات کیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ اس بات پر جما دیا کہ جو رسول کہہ رہے ہیں ہم اس کی اطاعت کریں گے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی. آپ اس کو اپنی زندگی سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، آپ فجر کے بعد اگر تھوڑی دیر لیٹتی ہیں سوتی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ پھر انسان سوئے تو ظہر تک ہی سوتا رہے، اتنی اچھی نیند آتی ہے فجر سحری کھانے کے بعد، فجر پڑھنے کے بعد. لیکن آپ اپنا الارم لگا کر سوتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو ایک گھنٹہ سونے کا ملتا ہو، ہو سکتا ہے کسی کو دو گھنٹے ملتے ہوں. آپ محسوس کرتے ہوں گی کہ وہ ایک دو گھنٹے آپ کے لیے کفایت کر جاتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ بستر سے اٹھ جاتی ہیں، منہ دھو لیتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی وہ جو فیلنگز ہوتی ہیں نیند کی وہ آہستہ 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 کر کے کم ہو جاتی ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے سکینت کا معاملہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کم نیند کو آپ کے لیے کافی کر دے، آپ کو استقامت عطا کر دے. اللہ نے ان کے اوپر بھی سکینت عطا فرمائی اور ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی، یعنی قریبی فتح فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا، یہ خیبر کی طرف اشارہ ہے جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے. اللہ زبردست اور حکیم ہے، اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور بدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ناداز نیستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے، تو اس سے تم پر کوئی حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی. روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ کو معلوم تھا اللہ کی حکمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی مکہ کے اندر جنگ کیوں نہ کرائی. ایک، وہاں پر کمزور مسلمان مرد اور عورتیں موجود تھے، اور دوسری حکمت اس کی یہ بتائی جاتی ہے مفسرین کے ذریعے کہ ابھی وہاں سے بڑا خیر نکلنا باقی تھا. مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک چانس اور دیا کہ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں. آپ جانتی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے عمر بن عاص اور خالد بن ولید جیسے خیر کو مکہ سے نکالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان حکمتوں کی بنا پر ابھی یہاں پر جنگ مسلط نہ کی اور ان مکہ والوں کو اور موقع دیا. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقویٰ کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے، بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. یہ اسی خواب کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا غزوہ احزاب کے 6 مہینے کے بعد کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب 6 مہینے کے بعد تو پورا نہ ہوا لیکن اگلے سال پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضا عمرہ جو تھا وہ کروایا تھا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی. صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے. بظاہر جس میں لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف سارے کلوز جا رہے ہیں، اصل میں وہ سب کلوز مسلمانوں کی فیور میں چلے گئے. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. اور کیوں بھیجا ہے اس کی وجہ بتا دی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ کے رسول اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دیں اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. یعنی یہاں بتا دیا گیا کہ دین تو آیا ہی ہے غالب ہونے کے لیے، اور یاد رکھیں اسلام ڈومیننٹ کرنے آیا ہے. اسلام ڈومیننٹ کرتا ہے، باقی ادیان کو ایکسٹنکٹ کرنے نہیں آیا. ایسے نہیں ہوگا کہ اسلام آئے گا، اسلام ڈومینیٹ ہوگا تو کرسچینٹی ختم ہو جائے گی، بدھزم ختم ہو جائے گا، جوڈیزم ختم ہو جائے گا، ہندوازم ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان سب پر ڈومیننسی اسلام کی ہوگی. یہ دین اپنی اپنی کیپیسٹی میں موجود رہیں گے. اور بتا دیا گیا کہ اسلام کے پرزرو ہونے کی دلیل بھی یہی ہے. اسلام کیوں غالب رہے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہوئی ہے جب تک اللہ چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ دین کا مقصد کیا ہے، اس کو غالب کیا جائے. آپ اور میں بھی اپنی زندگی میں اس مقصد کو جان لیں. ہمارا کورسز کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا قرآن سمجھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا رمضانوں کے اندر قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور اپنی زندگیوں میں اس قرآن کو غالب کریں، اس دین کو غالب کریں، اس دین کی ڈومیننسی ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ اصل دین اب یہی دین ہے جس کے اوپر نجات ہو سکتی ہے. آخرت میں اگر کسی دین پر اب نجات ممکن ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی اور کہہ دیا، وکفا باللہ شہیدا، اللہ اس بات پر خوب گواہ ہے. تو اپنی دنیا میں عزت کم ہوتی اگر آپ کو نظر آئے بظاہر اللہ کا قانون بلند کرتے ہوئے، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی عزت کی قربانی دے دیں. یہ آپ کو اور مجھے دینی ہے کیوں؟ اگر میں اور آپ دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر کسی خاتون کا اپنے سسرال میں بڑا مقام ہے اور وہ اپنے اس مقام کی وجہ سے، اپنے اس سٹیٹس کی وجہ سے، اپنے فیملی میں پاپولیرٹی کی وجہ سے وہ ان تمام بدعات کو خاموشی سے کرتی جاتی ہیں جو ان کے خاندان کا حصہ ہیں، صرف اس ڈر سے کہ اگر انہوں نے وہ چھوڑی تو ان کی پاپولیرٹی میں کمی آ جائے گی، ان کا گراف نیچے آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی پاپولیرٹی کو منع فرمایا ہے. وہ آپ کا نقصان عزت کا بہتر ہے جو اسلام کو بلند کرنے کے لیے استعمال ہو جائے. تو کورسز کرنے کا مقصد، قرآن جاننے کا مقصد، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا. اور غالب کرنے کے لیے آپ اور میں سڑکوں پر نہیں نکلیں گے، سب سے پہلے آپ کو اور مجھے ابتدا اپنے گھروں سے کرنی پڑے گی، اپنے جسم سے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اور پھر اس کے بعد معاشرے کے اوپر بات جائے گی. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں، یعنی ایک دوسرے کو درگزر کر دیتے ہیں. کفار پر سخت کیسے؟ اگر کفار جو ہیں ان کی تبلیغ سے بات نہیں مانتے تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کفار تک دین پہنچایا جائے، چاہے وہ قتال کے ذریعے پہنچایا جائے، چاہے وہ قلم کے جہاد کے ذریعے پہنچایا جائے. اور اللہ کے بندے مومنین پر رحیم کیسے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو درگزر کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم کسی کو دین میں چلتے ہوئے دیکھیں تو ہم مزید اس کی برائیاں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں. مثال کے طور پر کسی عورت نے اگر اپنے اندر ہمت کر کے یہ بات فیصلہ کر لیا کہ اب میں پردہ کروں گی، تو گھر والے اس کو کیا کرنا شروع کر دیں کہ بھائی پردہ تو کر لیا، ساتھ ساتھ یہ بھی تو کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی تو کرنا چاہیے، یہ حوصلہ افزائی کا طریقہ نہیں. آپ کہیں بالکل اللہ مبارک کرے، اللہ آپ کو اور زیادہ ہدایت دے. اس طرح سے بات کرنے سے مومنین آپس میں رحیم بن جاتے ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، یعنی ان کے 24/7 جو گزرتے ہیں مصروفیات، وہ اللہ کی اطاعت میں گزرتے ہیں. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. متقی انسان کو اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہیے، نہ کہنا پڑتا ہے کہ میں متقی ہوں، میں نیک ہوں. اللہ نے کہا اس کی نیکی کے آثار اس کے چہرے سے جھلکتے ہیں. چہرے سے جھلکتے ہیں یا یوں کہہ لیں اس کی پرسنالٹی میں نظر آتے ہیں، یا یوں کہہ لیں اس کے حال حلیہ میں نظر آتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے معاملات نبھانے میں نظر آتے ہیں. ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں. ان کی مثال یوں دی گئی ہے گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. یہاں بتا دیا گیا اسلام کی تاریخ کے بارے میں. اسلام کی تاریخ جو ہے اس میں بہترین ہیروؤں کی فصل لگی ہوئی ہے. ہر قوم کے اندر آپ کو ایک دو ہیرو نظر آتے ہیں. اسلام نے ایسی تاریخ بنائی ہے، ایسی ہسٹری بنائی ہے جس میں آپ کو پورے پورے کھیت نظر آتے ہیں ہیروز کے. اللہ نے پوری پوری نسلیں جو ہیں وہ ہیروز کی بنا دی. ہسٹوریکل فگرز میں آپ کو بہترین طریقہ ملتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ایک ایک صحابہ کا پودا لگایا اور ایک ایک صحابہ اپنی جگہ رول ماڈل بنے. تو بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے مسلم ہیروز کا پودا لگایا ہے اور یہ اللہ کے رسول کا صدقہ جاریہ ہے. اور بتا دیا گیا کہ یہی عمل آئندہ بھی ہوگا جب کبھی دین کو غالب کیا جائے گا، جب کبھی دین کو اوپر لایا جائے گا، جب کبھی دین کے ذریعے تربیت کی جائے گی اسی نہج پر، اسی میتھڈالوجی پر جس میتھڈالوجی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، انسانوں کی تربیت کی جائے گی، ہیومن ریسورس بنایا جائے گا ان کا تزکیہ کر کے. اور آپ اور میں بھی اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیں خود بھی اللہ والے بن جائیں. کونو ربانیین قرآن میں آتا ہے، رب والے بن جاؤ. یہ والے، وہ والے، فلاں والے، یہ نہ بنو، رب والے بن جاؤ. کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ. اور کیا کرو؟ رب والے بننے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی رب والا بنانے کی کوشش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر انعام ہے. سرخ اونٹ کا مطلب کیا ہوتا تھا عرب کے معاشرے میں؟ جیسے یوں سمجھ لیں کہ آج کی دور میں رولز رائس ایک گاڑی. اللہ نے کہا ایسے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، بہت مہنگا اونٹ ہوا کرتا تھا. تو جس کو آپ نے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیا، وہ آپ کے لیے اب رہتی دنیا تک، اور جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا اور جب تک وہ نیکی اپنی اولاد کو سکھا گیا اور یہ نیکی آگے سے آگے جاتی رہے گی، آپ کی اور میری قبر میں اس کا اجر پہنچتا رہے گا. یہی میتھڈالوجی مجھے اور آپ کو اپنانی ہے کہ انسانوں کی تربیت کرنی ہے، ان کے ساتھ رحیم ہونا ہے، ان کی خطاؤں کو درگزر کرنا ہے، ان کو معاف کر دینا ہے اور ان کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، جن لوگوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لائے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کس چیز کا؟ مغفرت و اجر عظیم، مغفرت کا اور اجر عظیم کا. اور اس وعدے کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے مصحف میں جو سورت رکھ دی اس کے اندر یہ سارا قصہ بتا دیا گیا. سورہ حجرات کے اندر بتا دیا گیا کہ بہترین انسان کیسے بنیں گے، بہترین معاشرہ کیسے بنے گا، کس طرح سے انفرادی سطح پر یا امت کی سطح پر امت بنائی جائے گی، کیسے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے گا کہ اسلام جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو جائے. تم معاشرے کے اندر اسلام کو پرومیننٹ کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں احکامات دے دیے. سورہ حجرات کھولو اور یہاں سے پڑھنا شروع کر دو. سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے. حجرات کا مطلب ہوتا ہے پرائیویٹ کوارٹرز، حجرے کی جمع آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر معاشرے کو پرامن بنانے کی ترکیب دے دی ہے. یعنی کیا چیز معاشرے کے اندر پیس لانے کے لیے سیمنٹ کا کام ادا کر سکتی ہے، وہ اس صورت میں بتا دیا گیا ہے. اور اگر مثال کے طور پر آپ اور میں معاشرے تک ابھی نکلنے کی بات نہ بھی کریں تو کم از کم مجھے کیسے فوراً اپنے آپ کو اسلام کی ڈگر پر لے کر آنا ہے، میں کیسے فوراً ایک اچھی مسلمان عورت، مسلمان لڑکی بن سکتی ہوں، اس کے لیے اس کے اندر ٹپس آ گئی ہیں. جو اپنے آپ کو سنوارنا چاہے وہ سورہ حجرات کو سمجھ کر پڑھ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. کیا مراد ہے اللہ کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو؟ اس سے مراد سکالرز بتاتے ہیں کہ ایسے طریقے نہ بنا لو کہ تم اپنی پسند کی نیکیاں کرنے لگ جاؤ، اپنی پسند کی نیکیاں ایجاد کرنے لگ جاؤ، یا تم اس کی وجہ سے بدعات میں پڑ جاؤ. بلکہ کہا گیا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. آج اللہ اور اللہ کے رسول فزیکلی تو آپ کے اور میرے درمیان موجود نہیں ہے، تو یقیناً آپ اور میں ایسا تو نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول چل رہے ہیں تو ہم ان سے آگے چل کر نہ نکلیں. یہاں مراد کیا ہے؟ جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا اس طریقے پر جم جاؤ، جو طریقہ اسلام نے بتا دیا اس طریقے کو اپنے لیے کافی سمجھو. اطاعت کے اوپر، سنت کے اوپر جمو گے تو تمہارے اندر اتحاد آئے گا، یونٹی تمہارے اندر اور اسٹرینتھ تمہارے اندر نظر آئے گی. مثال کے طور پر معمولی سی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو اور مجھے تعلیمات دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعلیمات دیں کہ عورت کو اپنا اورا کور کرنا ہے، عورت کو اپنا سطر کور کرنا ہے. ہم سب مسلمان امت کے لیول پر اگر اس وقت عورتوں کو دیکھیں، آپ بھول جائیں اس وقت اگر نکاب کی بات ہم کر رہے ہیں. اگر نقاب کی بات اس وقت ہم کریں گے تو پھر تو سب عورتوں کو بہت آگے بڑھ کر ایک آگے قدم بڑھانے پڑیں گے. اگر ہم ایک قدم کی بات کریں، پہلا قدم یہ ہے اس مسلمان امت کے اندر عورتیں سب کی سب جو بالغ ہو گئی ہیں اپنا اورا کور کر لیں اور ہر نامحرم کے سامنے کور کریں، چاہے وہ بہنوئی ہے، چاہے وہ دیور ہے، چاہے وہ جیٹھ ہے، چاہے وہ شوہر کے بھتیجے ہیں، چاہے وہ شوہر کے بھانجے ہیں. اور اورا کور کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک موٹے دوپٹے کے ساتھ آپ اپنے آپ کو، اپنی ہیئر لائن کو چھپا لیں، اپنے کانوں کو چھپا لیں اور اپنے گردن گلے کو چھپا لیں. یہ چیز اگر آپ کی کھلی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا اورا کور نہیں ہے. آپ کی رسٹ پوری کور ہو جائیں اور آپ کے اینکلز تک جو ہیں آپ کے ٹراؤزر اور آپ کے شلواریں جو ہیں وہ آ جائیں. یہ بیسک لیول ہے، ہم اپنی بچیوں کو کرا سکتے ہیں. جب بچیاں سکارفز پہننا شروع کرتی ہیں ٹھیک ہے، وہ ان کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے، لیکن وہ پہلا سٹیپ زندگی بھر ان کا ساتھ ہی نہ بن جائے. جب بچیاں سکارف پہننا شروع کرتی ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے سکارف کی لینتھ بڑھنی چاہیے. ہم صرف سمجھتے ہیں شاید اورا کور کرنے میں صرف سر کا کور کرنا آتا ہے، جسم کور ہونا چاہیے، یہ شولڈرز کور ہونے چاہیے. سارا سکارف باندھ کے بس سر کے اوپر لپیٹ لیا اور ایسے لگتے تھے تولیہ لپیٹا ہوا ہے. اتنا لپیٹتے ہیں سر کے اوپر، اتنا لپیٹتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا لپیٹ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سر کے اوپر کوہان بنانے سے منع فرمایا ہے. یہ سب چیزیں ہیں اگر آپ اور میں اور آپ میں کر رہے ہیں، اور میجورٹی خواتین کو پتا ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا پر آنے کی وجہ سے اب اللہ کی رحمت سے بہت سی احادیث جو ہیں وہ بہت لوگوں میں سرکولیٹ کر جاتے ہیں. تو کیا کریں پھر؟ اس کا مطلب ہے آپ اور میں اللہ کے رسول سے آگے پیش قدمی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے اور آپ کو مثال کے طور پر عبادات کے طریقے بتا دیے، اگر اس سے آگے آپ اور میں نکلیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم پیش قدمی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے بتا گئے کہ شب قدر کے اندر عبادت کرو، نوافل پڑھو، قرآن پڑھو، کوئی اس کے اندر قید نہیں ہے، جتنا چاہے نوافل پڑھو. ہم کہتے ہیں میں چار رکعت پڑھوں گی اور ہر رکعت کے اندر جو ہوں، مثال کے طور پر میں 36 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھوں گی، 40 دفعہ جو ہے میں سورہ اخلاص پڑھوں گی. یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عبادات ثابت ہیں وہ کیجئے. یہ جو کتابوں کی کتابیں آپ کو اور مجھے نظر آتی ہیں شب قدر کی عبادات کے اوپر، اور اس میں نوافل پڑھنے کے مختلف طریقے لکھے ہوتے ہیں، اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں، اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں، اگر وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہیں تو ضرور پڑھیے، اور اگر وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو کیا یہ عبادات کے اندر اللہ کے رسول سے آگے نکلنا نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. تو دین کو آسان بنائیے. اللہ نے یہ دین مجھے اور آپ کو آسانی کے لیے دیا ہے تاکہ آپ اور میں آسانی کے ساتھ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کو بہتر رہنے کی جگہ بنا سکیں، اپنے مقصد کو پہچان سکیں. اللہ کے رسول سے آگے پیش قدمی مجھے اور آپ کو نہیں کرنی. جتنا طریقہ اللہ کے رسول نے درود پڑھنے کا بتا دیا اتنا ہی طریقہ آپ نے اور میں نے اپنے لیے اپنانا ہے، ورنہ اللہ کے رسول سے آگے پیش قدمی ہو جائے گی. جتنا طریقہ اللہ کے رسول اپنی تعظیم کا سکھا گئے، آپ اپنی زندگی میں یہ پسند نہیں کیا کرتے تھے کہ جب آپ کسی محفل میں داخل ہوں تو صحابہ آپ کے لیے کھڑے ہو جایا کریں؟ آپ منع فرماتے تھے، کہتے تھے مجھے دیکھ کر کھڑے مت ہوا کرو، بیٹھے رہا کرو. تو اللہ کے رسول نے اپنی تعظیم کا جو طریقہ بتا دیا، ہم اس سے بڑھ کر ان کی تعظیم کریں گے؟ ہم اس سے بڑھ کر ان کے لیے جو ہے عزت کے معیار نکالیں گے؟ حالانکہ یہاں تک کہ میں اور آپ تو اللہ کی بھی ویسی تعریف نہیں کر سکتے جیسی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی تعریف کرنی سکھا دی. انہی الفاظ میں اللہ کی بھی تعریف کریں جن الفاظ میں اللہ نے اپنی تعریف کرنا سکھائی. اگر آپ اور میں آگے پیش قدمی کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو اس میں ہم نئے نئے طریقے ایجاد کریں گے. اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کا نقصان کیا ہوگا؟ انسان بدعت میں پڑ جائے گا. اور بدعت میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان نے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی کر دی. اور یاد رکھیں، بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو احساس نہ ہو کہ وہ بدعت کر رہا ہے. اس لیے کہ بدعت نیکی کے ارادے سے کی جاتی ہے. جو بھی بدعت کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ نیکی کے ارادے سے. جب وہ نیکی کے ارادے سے کر رہا ہے تو وہ اس بات پر توبہ تھوڑی کرے گا کہ توبہ، میں نے یہ اللہ کے ذمن کے اندر نیا کام ایجاد کر لیا. انٹل انلیس اس کے پاس علم آ جائے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے سب سے پہلے بدعت کو نکالیں. دیکھیں، اعمال کو بھی پرائرٹائز کرنے کی بڑی ضرورت ہے. کہاں سے آپ نے شروع کرنا اپنی زندگی کے اندر اسلام کو لانا شروع کرنا ہے؟ پرائرٹائز کریں، کون سا بہت بڑا گناہ میری زندگی میں شامل ہے، کون سا کبیرہ گناہ میری زندگی میں شامل ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کریں اور اس کی جگہ ایک نیکی لے کر آئیں. پھر ایک اور کبیرہ گناہ نکالیں، پھر ایک نیکی لے کر آئیں، اور پھر آہستہ آہستہ صغیرہ گناہوں کے اوپر آئیے اور ان کو بھی زندگی سے امٹ کرتی جائیے. تو اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جو طریقہ انہوں نے بتا دیا ہے اسی کے اوپر اپنا معاملہ جو ہے استوار کرو. آگے کیا کہا؟ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعو، مت تم بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے. پھر وہی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت آپ کے اور میرے سامنے موجود نہیں ہے، تو ہم کیسے اپنی آوازوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے نیچے رکھیں؟ مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی کی، جب اللہ کے رسول کی کوئی سنت، کوئی حدیث آپ کے اور میرے سامنے آئے، تو ہم اس کے اوپر اپنے سائنسی دلائل، اپنے معاشرتی دلائل، اپنے عقلوں کے دلائل مت دینا شروع کر دیں. نہیں، میرا نہیں خیال ایسا ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو اس کا یہ مطلب ہوگا، نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا ایسی بات ہو سکتی ہے. اب آج کے زمانے میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ سب انداز اپنا مت اپناؤ، ورنہ تمہارا اپنی آوازوں کو بلند کرنا ہی جو ہے اسی کے مترادف ہو جائے گا کہ تم نے اللہ کے رسول کے آگے اپنی آواز کو بلند کیا. مینیفیسٹ انسٹرکشنز اللہ اور اللہ کے رسول نے دے دی ہیں، اب اس کے آگے مجھے اور آپ کو پیش قدمی نہیں کرنے. اور ہمارا مسلمان امت کا کیا حال کہ ہم نے نعتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ہم نے یقیناً اللہ کے نبی سے آگے اپنی آوازیں بلند کی ہیں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا کہ مجھے اس طرح سے مت پکارا کرو، میرے لیے اس طرح سے نہ معاملہ کیا کرو. اور ہم ایسے ایسے نعتوں کے اندر الفاظ سنتے ہیں اور سب جھوم جھوم کر لہک لہک کر گا رہی ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو محفل ہوتی ہے اس محفل پر بھی ایک رخ دیکھ لیا کریں آپ. اس وقت مردوں کو یاد نہیں آتا کہ عورتوں کی آواز کا پردہ ہے. عورت کی آواز کا اتنی زیادہ ردھم کے ساتھ، آپ کو پتہ معلوم ہوگا کہ عورت کی تلاوت قرآن جس میں ردھم ہوتا ہے وہ نامحرم نہیں سن سکتا. عورت کے نامحرم کی آواز تو ہے، ایک سکولرز کا ایک سکول آف تھاٹ ہے جو کہتے ہیں کہ عورت کی تلاوت کی آواز نامحرم تک نہیں جانی چاہیے. اور جو نعتیں پڑھتے ہیں اس کے اوپر کوئی فتوی نہیں دیتا، اس کو آ کے کوئی نہیں سمجھاتا. لہک لہک کر نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، فل میک اپ کے اندر میڈیا کے اوپر خواتین آ کر بیٹھی ہوتی ہیں اور ایک سے ایک تیار خاتون ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ نبی سے محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. کیا وہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرنا نہیں ہے؟ اور کیسے کیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. وہ راج دلارا آوت ہے، راج دلارا آوت ہے. آپ اس طرح کس کے لیے بات کرتے ہیں؟ اپنے ابا کے لیے بھی انسان سے بات نہیں کرتا. اپنے ابا سے آپ کہیں وہ راج دلارا آوت ہے. پہنو پہنو نبی جی پھولوں کے ہار، یہ کوئی طریقہ ہے؟ سب کورس میں بیٹھ کے گائے جا رہے ہیں. آپ امیجن کریں، آپ کی دادی گھر میں آئی، آپ کہہ رہی ہیں السلام علیکم یا دادی، سب بچے کھڑے ہو گئے. دادی کہیں گے تمیز نہیں سکھائی کسی نے، آرام سے بیٹھ کے بات کرو اور ایک ایک کر کے سلام کرو. سب کھڑے ہو گئے ایک ہی ٹیون میں اور کورس میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا ابا، السلام علیکم یا ابا. اچھا لگتا ہے؟ اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اس کے بعد ہمارے دعوے کہ ہم تو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو محبت کے دعووں میں ان کا ساتھ نہ دے وہ استاخ رسول، اس کو وہابی کہہ دیا یا اس کو کوئی اور ٹائٹل دے دیا. یہ کس طرح کے معیار ہیں جو آپ نے اور میں نے بنا لیے ہیں؟ پڑھیں سورہ حجرات، پڑھیں قرآن اور دیکھیں کہاں سے جسٹیفیکیشن ملتی ہے ان چیزوں کی. جا کے سیرت پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہاں سے جسٹیفیکیشن ملتی ہے کہ اس طرح کی نعتیں پڑھی جائیں جس کے اندر جو ہے اللہ کے رسول کی محبت اور تعظیم میں غلو کیا جائے. ہم سے پہلے کی قوم, ہم سے پہلے کے جو نصارہ تھے, وہ اسی وجہ سے دالین کی کیٹیگری میں شامل ہوئے کہ انہوں نے محبت کے اندر, تعظیم کے اندر غلو کیا تھا, ایگزیجریشن کیا تھا. اس ایگزیجریشن کی وجہ سے انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اسی ایگزیجریشن کی وجہ سے اللہ نے ان کو دالین کے اندر شامل کر دیا. بغیر علم کے انہوں نے تعظیم کرنا چاہیے. علم حاصل کرتے تو ان کو پتا چلتا کہ نبی کی تعظیم ان کو کتنی, کب اور کیسے کرنی ہے, لیکن دالین بن گئے, گمراہ ہو گئے, ہدایت کی طرف وہ آئے ہی نہیں. انہوں نے علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو بتا دیا گیا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ پیش قدمی کرنی ہے نہ اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. بتائیے آپ, اگر نو عرفہ کے دن, یوم عرفات کے دن کوئی کہے نہیں میں تو عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز پڑھ کر ہی جاؤں گا, تو کیا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا؟ کیا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہیں کی؟ تو قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اپنی مغرب کی نمازوں کو جو ہے تم عرفات کے میدان میں نہ پڑھو بلکہ آگے مزدلفہ جا کے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھو. اللہ کے رسول نے بتایا. تو جو دلیلیں لے کر آئے گا اللہ کی رسول کی سنتوں کے آگے, اس نے اپنی آواز نبی کی آواز کے سامنے بلند کر دی. یاد رکھیں, آپ کے سامنے کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہہ کر, حدیث کہہ کر کوئی الفاظ آپ کو بتائے, اب آپ اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لیں, بحث نہیں کریں, خاموشی اختیار کر لیں. اور یہ بھی اس سے, یہ آپ اس سے کبھی, ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو جو وہ انسان کہہ رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ موضوع حدیث ہے یا وہ ضعیف ہے اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے, تب آپ ضرور بتا سکتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات ہے, دیکھ لیں گے کہ کیا چیز ہے, اس پہ تحقیق کر لیتے ہیں. لیکن جھگڑا نہیں کرنا. جب کوئی اللہ کے رسول کا نام لے کر کہہ دے, اب اس کے بعد خاموشی اختیار کی جائے. مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے, اب یہ اس کا ایمان, اب یہ وہ جانے اور اللہ جانے. کوئی آپ سے کہے, آپ کہیں اچھا اللہ آپ کے لیے مبارک کرے, بس ختم. نہ آگے آپ ڈیٹیل پوچھنا شروع کریں, اچھا کیسا ماحول تھا, لائٹ کون سی آن تھی, کون سے کلر تھے, کیا پہنا ہوا تھا. اتنی ڈیٹیل آپ پوچھیں گی تو ہو سکتا ہے سامنے والے کو جو ہے اپنے خواب کے اوپر ایمبرائڈری کرنے کا موقع مل جائے. کوئی آپ سے کہے میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے, کہیں اچھا ٹھیک ہے اللہ مبارک کرے, اللہ آپ کو خواب کی بہترین تعبیر دکھائے, بس خاموشی. یہ معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دوسرا, اگر آپ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو عرب کے جو بدو تھے وہ جب آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے, تو وہ عرب کے بدو بعض اوقات ایسے موقع پر آتے تھے جب اللہ کے رسول مسجد نبوی سے اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے جایا کرتے تھے. تو بدو جو تھے, بجائے اس کے کہ وہ انتظار کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر آئیں, وہ کیا کیا کرتے تھے کہ آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر زور زور سے آواز دیا کرتے تھے, اخرج علینا محمد, اخرج علینا محمد, محمد ہمارے لیے باہر آؤ, محمد ہمارے لیے باہر آؤ. تو یہاں پر ایسی آیات کہہ کر ان کو بھی آداب سکھا دیے گئے. تو جو مختلف لوگ آپ کو اس طرح سے پکارتے ہیں ان کو بتا دیا گیا کہ اس طرح سے نہ پکارا جائے بلکہ آپ کا انتظار کیا جائے. تو ہم جو چیخ چیخ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ, پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں, وہ جو میلاد کی محفلوں میں ہوتا ہے, کیا اس آیت کو, اس آیت کو اس محفل کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں تو آپ کے اور میرے سامنے کیا چیز آئے گی. اور آپ لوگوں کو منع کریں تو لوگ کہتے ہیں اس میں حرج ہی کیا ہے, ہم محبت ہی کا تو اظہار کر رہے ہیں. ہم محبت بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, ہمیں تو باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ ہم محبت بھی ویسے ہی کریں گے جیسے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھا دیا. آگے کہا گیا ولا تجہرو لہو بالقول, اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. بتا دیا گیا, ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ازواج کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے یقیناً شوہر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کی رسول کی حیثیت کو مقدم رکھیں, ان کے رسول ہونے کی حیثیت سے حساب سے ان کے ساتھ بات چیت کریں, اس کیفیت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف رشتوں میں تھے موجود, رسول بھی تھے, ربوت کے تار میں بھی تھے, رسالت کا کام بھی کر رہے تھے, اور مختلف رشتہ داریاں بھی تھیں. آپ کی بیویاں بھی تھیں, آپ کی بیٹیاں بھی تھیں, آپ کے سسر بھی تھے, حضرت عمر اور حضرت ابو بکر آپ کے سسر تھے، آپ کے چچا بھی تھے، تو بتا دیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ معاملہ کیسے کریں، سب لوگ جو ان کے ساتھ موجود ہے وہ ان کی باتوں کے آگے اپنی آواز کو بلند نہ کرے، اور جس بات کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اب اس کے آگے اپنی زیادہ لاجکس مت لے کر آئیں، ورنہ کیا ہوگا، اعمال ہبط ہو جائیں گے. جو لوگ رسول اللہ کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہی در حقیقت لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے تقویٰ کو جان لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. وہی بات بتا دی گئی، بدوؤں کو مینر سکھائے جا رہے ہیں، اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہاں یہ بات مینشن کر رہا ہے کہ ہم ان محفلوں کا ضرور اندازہ کر لیں، ان پر ضرور غور کر لیں جن کو ہم رسول اللہ کی محبت کے نام پر ارینج کرتے ہیں. ان سب چیزوں کی، ان سب معاملات کی کریکشن کی ضرورت ہے. اور یہاں سے اسکالر ایک یہ بھی نقطہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو دین کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے جیسے اللہ کے رسول اپنی ذمہ داری نبھا کر اپنے حجرے میں چلے گئے، اب ان کا ایک فیملی ٹائم ہے، اس کو بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے. اسی طرح سے جیسے اللہ کے رسول کا ایک فیملی ٹائم تھا، وہ ایک پبلک پراپرٹی اس طرح سے نہیں ہوتے تھے کہ آپ ان کو جس وقت چاہیں، جس وقت آپ کا دل کرے، جس وقت آپ نے سوال پوچھنا ہو آپ ان کو اپنے لیے حاضر سمجھ کے جو ہے ان کے گھر پر حاضر ہو جائیں. اسی طرح سے جو بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پبلک پراپرٹی نہیں سمجھنا چاہیے. ایک ٹائم ہونا چاہیے کہ کس وقت آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، کس وقت آپ ان کو ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، کس وقت آپ ان سے ملنے جا سکتے ہیں. ملنے جانے کا معاملہ تو چلو ہم لوگوں نے پھر بھی کافی محتاط ہو کر رکھنا شروع کر دیا کہ ہم فون کر کے ملنے جائیں، لیکن ایس ایم ایس ہر کوئی جو ہے بغیر ٹائم دیکھے ایس ایم ایس کرتا ہے، اور پھر توقع بھی یہ رکھی جاتی ہے کہ اس کا جواب اس کو فوراً فوراً مل جائے گا، حالانکہ انسان 10 مصروفیات میں ہو سکتا ہے. جو لوگ گھروں سے باہر نکل کر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں یقیناً ان کو جب گھروں میں جانا ہوتا ہے تو ڈبل ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں، تو اس چیز کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. یہاں سے یہ چیز بھی اسکالرز جو ہیں وہ اخذ کرتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایوہ الذین آمنو ان جاءکم فاسقم بنبأٍ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. سمجھا دیا کہ ریومرز نہ پھیلاؤ، سنی سنائی باتوں پر نہ یقین کرو کہ فوراً کے فوراً ان کو آگے پہنچانا شروع کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. یعنی کیا ہو کہ پھر تمہیں بتا دیا گیا کہ پھر تم بعد میں پچھتاؤ کہ یہ میں نے کیا کیا. اور ہم سب کے لیے اس میں بہت سبق ہے، اڑی اڑائی باتوں کو، سنی سنائی باتوں کو آگے مت پھیلائیں. میں نے سنا ہے ایسا ہوتا ہے، میں نے سنا ہے ایسا ہوتا ہے، اس کو آگے مت پروموٹ کریں. ہم کہیں گے ہاں پھر تمہارے پاس باتیں کرنے کو نہیں رہیں گی، تو یقیناً آپ کے پاس باتیں کرنے کو نہ رہیں. جب آپ کے پاس یہ والی باتیں کرنے کو نہیں رہیں گے تو آپ کنسٹرکٹیو باتیں کریں گے، آپ ہو سکتا ہے دین کی بات کریں، آپ ہو سکتا ہے کسی نماز کے اوپر اپنے خشوع کو قائم کرنے کی بات کریں، آپ ہو سکتا ہے کسی کلاس کو جوائن کرنے کی بات کریں، آپ ہو سکتا ہے کہیں کوئی بات سن کر آئی ہوں اس کو ڈسکس کریں. اس چیز سے منع کیا گیا. اور ہم سب خواتین اور ہم سب کی ینگ جنریشن، ہم سب کی یوتھ کو پلیز یہ بات بتا دیں، واٹس ایپ کے اوپر آپ یہ والا میسج بھیجیں تو آپ دیکھیں، آپ 3 کو بھیجیں آپ کی بیٹری فل ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہر گروپ کے اندر آپ کو وہی میسج نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر گروپ کے اندر وہ میسج ہوتا ہے اور اس میں کوئی سچی بات نہیں ہوتی ہے. آپ نے اگر یہ میسج 10 لوگوں کو نہ بھیجا تو آپ کے ساتھ جو ہے یہ میری امانت کا معاملہ ہے، آپ نے امانت میں خیانت کر دی. ایسے کوئی امانت میں خیانت نہیں ہوتی. اس طرح کے میسجز کو آگے پروموٹ نہ کریں، یہ سب جو ہیں سب کے سب پرانکس ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں، وقت ضائع کرنے کی چیز ہوتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے وہ صرف کوئی سوشل نیٹ ورک سائٹ جو ہے وہ اپنی پروموشن کے لیے ایسے میسجز خود فلوٹ کر دیتی ہے تاکہ لوگ پھر ایک جو ہے وائرل کی طرح جو ہے میسجز یہاں سے وہاں کرنا شروع کر دیں. یہ چیز بھی اس کے اندر آتی ہے. جس چیز کا آپ کو علم ہے اس چیز کو کریں، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو آگے نہ پھیلائیں. ہم کہتے ہیں چلو کر کے دیکھتے ہیں، اور پھر ہمارا وہی سلوگن ہوتا ہے، اگر کوئی آپ سے کہے بہن یہ کیوں کیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہم نے ٹرائی کیا تھا، آخر حرج ہی کیا ہے، ٹرائی کرنے میں کیا ہے، تو نہ ٹرائی کریں، اس میں کوئی فائدہ نہیں. اب تو اتنا زیادہ ٹیکنالوجی کے ساتھ رہنے کی آپ سب کو عادت ہو گئی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون سی بات سچی ہوتی ہے اور کون سی بات جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے. تو بتا دیا گیا کہ جب تک کسی خبر کے بارے میں تمہیں شیورٹی نہ ہو اس کو آگے نہ بیان کرو. خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی. یہ صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا. صحابہ کے لیے ایمان ان کے دلوں کی زینت ہوا کرتا تھا, صحابہ کے لیے ایمان ان کو محبوب ہوا کرتا تھا. زندگی کو گناہوں سے آپ بھی پاک کر کے دیکھیں, آپ کے دل میں بھی ایمان جگمگائے گا. جیسے صحابہ نے اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کیا تو ان کے دلوں کے اندر ایمان کو اللہ نے محبوب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سب سے قیمتی چیز ان کا ایمان رکھ دی. انسان مومن جو ہوتا ہے اس کی سب سے قیمتی متاع اس کا ایمان ہوتا ہے. وہ اپنے ایمان کو نہیں جانے دیتا چاہے اس کے اوپر کتنی ہی بڑی آزمائش کیوں نہ آ جائے. انسان دیکھیں ڈیکوریشن کرتا ہے نا, کس وقت کرتا ہے اپنے گھر کی ڈیکوریشن؟ جب گھر کی صفائی ہو جاتی ہے. صحابہ کے لیے کہا گیا کہ ان کے دل کی زینت ہے یہ ایمان. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا بیسک تزکیہ کر چکے تھے, اپنے اندر سے بیسک معاشرتی برائیوں کو, اخلاقی برائیوں کو نکال چکے تھے. جب انسان دلوں سے معاشرتی برائیوں کو, اخلاقی برائیوں کو, اپنے نفس کی برائیوں کو نکال دیتا ہے, پھر ہی ایمان جو ہے اس کے اندر سچ سکتا ہے اور اس کی زینت بن سکتا ہے. اور اللہ نے کہا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا, ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم اور حکیم ہے. اللہ جانتا ہے کون دل میں ایمان سجانا چاہتا ہے اور کون اس کو رد کرتا ہے, کون صرف لپ سروس تک ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور کس کے دل کے اندر ڈیپ ڈاؤن ایمان اتر چکا ہے, کس کا دل کرتا ہے نیکیاں کرنے کا. اللہ علیم اور حکیم ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ, پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے, پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. بتایا دیا گیا کہ اگر تم لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھو تو نیوٹرل ہو کر مت بیٹھ جاؤ. ہم کیوں پڑے ان کے جھگڑے میں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی اپنی عزت خراب کرنے کی؟ آج کے زمانے میں کون کسی کے جھگڑے میں پڑتا ہے؟ اللہ نے یہاں کیا کہا کہ جب کسی کو لڑتے ہوئے دیکھو تو ان کے درمیان اصلاح کرانے کی کوشش کرو, ان کے درمیان ثالث بننے کی کوشش کرو. اگنورنٹ ہو کر نہ بیٹھ جاؤ, خالی تماشائی بنتے مت دیکھتے رہو, بلکہ ان دو بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دو. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو لڑائیاں کرواتا ہے, یعنی جو ادھر سے بات کو ادھر اور بات کو ادھر لگاتا ہے, اللہ کے رسول نے کہا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صلح کرانے والے بنے. جو دو کے درمیان میں صلح کرا دے گا اللہ اس کے دل کے اندر ایمان کو زینت دے دے گا. تو دو لوگوں کے درمیان, آپ کی فیملی میں دو فیملیز آپس میں جھگڑ رہی ہیں, دو بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں, آپ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں. اور صلح کرانے کی کوشش کیسے ہوگی؟ جو مظلوم ہے اسی کو نہ کہتے رہیں دیکھو جا کے سوری بول دو, دیکھو جا کے سوری بول دو. جو ظالم ہے اس کو بھی مینشن کریں کہ دیکھو تم نے زیادتی کی ہے, اپنی اصلاح کرو. جو تم نے ظلم کیا ہے اس کا کمپنسیشن کرو, تاکہ معاملہ جو ہے وہ بیلنس طریقے سے آپ آگے فارورڈ کر سکیں. اور یہ کام انسان حکمت کے ساتھ ہی کر سکتا ہے, یہ کام انسان بزرگی کے ساتھ ہی کر سکتا ہے. اور ہم پیچھے پڑ آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ خاندان کے اندر ایک بھی بزرگ انسان ہوتا ہے تو وہ خاندان والوں کو جوڑ کر رکھتا ہے, ان کے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ ہم کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں اللہ ہمیں خاندان والوں کو جوڑنے والا بنا دے, اللہ ہمیں وہ بزرگی عطا کرے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ہم اس کے اندر تماشائی بن کر نہ بیٹھیں بلکہ ہم اس کو سالو کرا سکیں اور یہاں کی بات وہاں نہ لگائیں. اللہ کے لیے صلح کرائیں, لوگوں کے دل صاف کریں, لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں, اس لیے کہ مومنین ایک دوسرے کے لیے رحیم ہوتے ہیں. اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بتا دیا گیا انصاف کرنا, گھریلو جھگڑے ہوں, تمہارے ورک پلیس کے جھگڑے ہوں, تمہاری فرینڈز کے اندر جھگڑے ہوں, انصاف انصاف اور انصاف, عدل کا ساتھ دینا. اگر تین فرینڈز لڑ پڑتی ہیں تو عدل کرنا, یہ نہ ہو کہ جس کو تم پسند کرتی ہو اس کی سائیڈ لینے تم کھڑی ہو جاؤ. عدل کا کام کرنا, بتا دیا گیا اسی سے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. پھر کہا گیا انما المؤمنون اخوة, مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اچھا مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں, تو پھر پنجابی سندھیوں میں اور سندھی پنجابیوں میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ اگر ایسی بات ہے, جو اردو سپیکنگ ہیں وہ میمن میں اور میمن جو ہیں وہ اردو سپیکنگ میں, شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہم قرآن کی بات نہیں مانتے؟ کیا ہم وہاں پر اللہ کی بات سے آگے پیش قدمی کرتے ہیں؟ تو پہلی آیت میں تو ہم پڑھ آئے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اور میں نے اپنے اپنے معیار زندگی گزارنے کے خود بنا لیے ہیں. اللہ نے یہاں کہا ہے انما المؤمنون اخوة, مومن مومن کا بھائی ہے. تو یہ بات مجھے اور آپ کو کب سمجھ آئے گی؟ ہم کہتے ہیں ہم غیروں میں شادی نہیں کرتے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ آپ سب, ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اللہ نے آپ کے اور میرے اندر ایک رشتہ رکھا ہے, اور وہ رشتہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے. یہ جیوز تھے, یہ بنی اسرائیل تھے جو نیشنلسٹ ہونے کا نعرہ لگاتے تھے, اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے ہم سپیریئر ریس ہیں, ہم سب سے اعلیٰ انسان ہیں, ہم ایسے انسان ہیں جو اللہ کے چہیتے, اللہ کے لاڈلے ہیں, ہم جنت میں جائیں گے, ہمیں جنت جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. اللہ نے مجھ سے اور آپ سے تو کہا ہے کہ یہ مسلمان امت ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک امت جسم کی طرح ہے, اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ اس دکھ اور درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے. آپ اور میں ایک امت ہیں, آپ اور میں کلمے کی بیسس پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, آپ اور میں اس بانڈ کے اندر ہیں لا الہ الا اللہ, جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اٹس تھکر دین بلڈ, اٹس تھکر دین فیملی, اٹس تھکر دین کاسٹ, اٹس تھکر دین یور سوشل سرکل. لیکن آپ اور میں اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹی کی شادی کی بات آئے, بیٹے کی شادی کی بات آئے, ہم کہتے ہیں ہم تو خاندان میں شادی کرتے ہیں, یا خاندان میں نہیں تو برادری میں کرتے ہیں, غیروں میں نہیں کرتے. ہم نے اپنے معیار یہ بنا لیے ہیں, یہ آربیٹری معیار ہمیں ہٹانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے نہیں ہٹائے تو قیامت کے دن ہمیں اللہ کو ایک ایک بات کا جواب دینا ہوگا. سب مسلمان ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, سندھیوں کی رسمیں الگ ہوتی ہیں, پنجابیوں کی رسمیں الگ ہوتی ہیں, اردو سپیکنگ کی رسمیں الگ ہوتی ہیں, پھر جب بیٹی جاتی ہے تو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی. سب انسان ہیں, سب کے دو پاؤں, دو ہاتھ, دو آنکھیں ہیں, سب کھانا پینا کھاتے ہیں, سب سوتے ہیں, سب رشتہ داریاں نبھاتے ہیں. ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنا کلچر, ہم اپنی رسمیں اسلام اور سنت کے مطابق کر لیں, ہم میں یونیفارمیٹی آ جائے گی, خود بخود ہم سب کا ایک ہی جیسا دین ہو جائے گا. جیسا رسموں کے اندر اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو گنجائش دی ہے, انہی گنجائش کو ہم استعمال کریں گے تو ہماری رسمیں ایک جیسی ہو جائیں گی, ہم ایک دوسرے کے لیے غیر نہیں ہوں گے. بہت اہم احکامات ہیں. اللہ نے ہم سب کو بہن بہن اور بھائی بھائی بنا دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بانڈ جو دیا ہے, یہ کلمے کی بانڈ کے اوپر یہ بتایا ہے کہ یہی چیز تمہیں امت بنائے گی. کوئی نہ آپس میں ایک دوسرے کو کہے پٹھان ایسے ہوتے ہیں, میمن ایسے ہوتے ہیں, وہ جوکس بن جاتے ہیں. کچھ جوکس بنتے ہیں صرف میمن کے اوپر, کچھ جوکس بنتے ہیں صرف پٹھانوں کے اوپر. کیوں, کیا سمجھا آپ نے؟ آپ نے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا اور ان کو کمتر سمجھا؟ آپ نے اپنی شان بڑھانے کے لیے دوستوں کے اندر جو ہے اسے جوکس پروموٹ کر دیے. نام لے کر جوکس کرنا بالکل مناسب نہیں ہے, کسی کی کاسٹ کا مذاق اڑانا بالکل مناسب نہیں ہے. کسی بھی طرح سے آپ اور میں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑا سکتے, اور نہ یہ لیبل لگاؤ ایک دوسرے کے اوپر. بعض لوگ کہتے ہیں ہاں پنجابی ہیں لیکن اچھے بڑے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی جنرلی پنجابی اچھے نہیں ہوتے, پتہ نہیں یہ اتفاق سے ہی اچھے نکل آئے ہیں. سندھی ہیں لیکن بڑے پولائٹ ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ سندھی ویسے پولائٹ نہیں ہوتے, بڑے غصے والے ہوتے ہیں, بڑی جلدی ان کو غصہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سب چیزوں سے منع فرما دیا. اللہ نے کہا مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو, امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اس امت کے اینگل سے جڑنے والا بنائے. ہم واقعی ایک دوسرے کا درد ایسے محسوس کریں جیسے امت محسوس کرتی ہے. جب ہمارے معاشرے کے اندر بچے بھوکے راتوں میں سوئیں, ہم اس کا درد محسوس کریں. جب ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کے پاس سونے کے لیے شیلٹر نہ ہو, ہم اس کا درد محسوس کریں. ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایفرٹ کر کے کوئی شیلٹر پرووائڈ کریں, مل کر ہم کوئی نہ کوئی ایفرٹ کریں. آخر ہم کٹی پارٹیز کے اندر, کمیٹی پارٹیز کے اندر اتنی کمیٹیاں بھی تو ڈالتے ہیں. پھر کمیٹی بھی ہم چاہتے ہیں ڈالنے کے, کم سے کم 10 کی تو ڈلے, اس سے کم کی تو ہمیں کمیٹی ڈالنی نہیں. یہ تو کم سے کم میں آپ کو بتا رہی ہوں. کتنا ہمارے پاس پیسہ ہے, اس پیسے کو ہم کیوں نہ ایسی جگہوں پر استعمال کریں جہاں سے نظر آئے کہ ہم امت کو جوڑنے والے بن رہے ہیں, امت کو کھڑا کرنے والے بن رہے ہیں. امت کے لوگوں میں ایک دوسرے کا درد ہوتا ہے. امت بنے گی ایسے جب آپ اور میں ان کی فکر کریں گے جن کے پاس اللہ نے ریسورسز نہیں دیے. سرکولیشن آف ویلتھ اسلام کا مزاج ہے, کانسنٹریشن آف ویلتھ اسلام کا مزاج نہیں ہے. ایک ہی پاس جمع ہو کر سارے کا سالہ مال رہ جائے, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اب اللہ نے آگے مزید بتایا کہ تمہارے آپس میں جڑنے کا سیمنٹ اور کیا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایوہ الذین آمنو, کہاں ہیں یہ لوگ؟ ہیں یہاں پہ اس کمرے میں ہیں؟ ہم ہیں؟ اتنی دیر لگائیں گے بولنے میں؟ کہیے جی ہاں ہم ہیں الحمدللہ. یا ایہا الذین ہم ہیں. اللہ نے کہا لا یسخر قوم من قوم. کیا اللہ نے کہا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے بتا دیا, نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں. اسے سکولرز بڑی مزے کی بات بتاتا ہے, کہتے ہیں اس سے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسلام میں مرد الگ الگ بیٹھتے ہیں, عورتیں الگ الگ بیٹھتی ہیں. یعنی ڈسکشنز ان کے جب ہی ہوں گے نا جب وہ سیگریگیشن میں بیٹھیں گے. خاندانوں کے اندر سیگریگیشن ڈیولپ کریں, یہ زیادہ بڑا جہاد ہے. پردے کر کے ہم انہی لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے رہتے ہیں, ہماری بچیوں کو پھر اوڑھنے کا سارا زندگی معاملہ رہتا ہے, اور پھر وہ بہت ڈپرائیو ہوتی ہیں جب ان کو سنگھار کرنے کا موقع نہیں ملتا, اور ان کے اس ڈپریویشن کی وجہ سے پھر وہ کہاں نقاب کی طرف اور حجاب کی طرف آئیں گی. تو اپنے اپنے خاندانوں کے اندر سیگریگیشن ڈیولپ کریں. آخر ایک دور تھا کہ مردانہ اور زنانہ الگ ہوتا تھا, اور آج بھی ہوتا ہے. بڑی بڑی ایلیٹ کلاسز کے اندر, بڑے بڑے فیشنیبل لوگوں کے گھروں کے اندر, جہاں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, خود بخود سب سیگریگیشن ہو جاتی ہے. مرد ایک طرف چلے جاتے ہیں, عورتیں ایک طرف چلے جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں نے شاید اس دن میک اپ نہیں کیا ہوتا, تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ سامنے نہ ہی آئے. ورنہ اور تو مجھے کوئی چارم نظر نہیں آتا کہ مرد الگ کیوں ہوتے ہیں. یا اس دن اللہ زیادہ یاد آ رہا ہوتا ہے, یا شاید اس دن خوف زیادہ ہوتا ہے, یا جس گھر میں موت ہو جاتی ہے اس گھر والوں کو جو ہے وہ جہنم کے فرشتے زیادہ یاد آ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جہاں کوئی دین کی بات نہیں ہوگی, ادھر کسی کی موت ہوگی, ادھر سیگریگیشن ہو جائے گی. اب مرد ادھر بیٹھیں گے, خواتین ادھر بیٹھیں گی, آپ لوگ ادھر آ جائیں اتنے آرام سے. اور ویسے آپ دعوتیں کریں اور لوگوں کو بلائیں اور لوگوں سے کہیں پلیز مرد ادھر بیٹھیں گے, عورتیں ادھر بیٹھیں گی, لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. لو اب مل بیٹھ کر بات بھی نہیں کر سکتے. لو اب آپس میں رشتے داروں کو ایسے کاٹ دیا. اور خاص طور پہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں, جو گھر کی بزرگ خواتین ہوتی ہیں, سب سے زیادہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے. وہ چلتے ہوئے چلی جائیں گی مردوں میں, اس کے بعد وہاں سے کسی کو پکڑ کے لے آئیں گی مردوں عورتوں کے اندر, لو میرا بچہ ملنے آیا سب سے, لو بھی سلام کرو سب کو. ایسے سیگریگیشن ڈیولپ نہیں ہوگی. جتنا بڑا جہاد ہمارے خاندان کی بزرگ خواتین کو کرنا پڑے گا, اتنا بڑا جہاد ہماری بچیوں کو شاید اس وقت نہ کرنا پڑے, ان کو صرف اپنے آپ کو اوڑھنا ہے. لیکن وہ عورتیں, وہ خواتین جو کسی اسٹیٹس کے اوپر ہیں اپنے خاندان کے اندر, جن کو ایک مقام حاصل ہے, جن کی اتھارٹی ہے, جن کی بات مانی جاتی ہے, ان کو اپنے گھروں کے اندر سیگریگیشن ڈیولپ کرنی ہے. اللہ نے یہاں کہہ دیا نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. مثال کے طور پر عورتیں عورتوں کا مذاق کیسے اڑاتی ہیں؟ ہم عورتیں تو اگر لسٹ بنانا شروع کریں تو شاید شام ہو جائے. ہم عورتیں کیسے مذاق اڑاتی ہیں؟ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, دو فرینڈز آپس میں بیٹھی ہیں, تیسری فرینڈ نہیں آئی, چلو ایک جان پہچان کی خاتون آئیں, ان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا, اور پھر اپنی فرینڈ کو دیکھ کے آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکرائے, آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے, اور کیا پتا چلا کسی کا مذاق اڑا دیا. ان خاتون کو تو نہیں پتا چلا, اللہ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا. اللہ نے کہا مذاق نہ اڑاؤ. پھر ہم خالی آنکھوں آنکھوں میں کافی نہیں سمجھتے, ہم زبان سے بھی اچھی خاصی باتیں بولتے ہیں. دلہن کو دیکھ کر آئے, شادی کا اٹینڈ کر کے آ گئے, تو شادی سے جب ہم آئیں گے تو اس کے بعد آدھا پونا گھنٹہ ہم نے ضرور ڈسکشنز کرنے ہوتے ہیں. وہ ڈسکشنز کس پر ہوتے ہیں؟ اس انٹیریئر پر ہوتے ہیں, ڈیکوریشن پر ہوتے ہیں. اچھا خوب خواہش بھی ہے کہ اچھی سے اچھی ڈیکوریشن ہو, لیکن جہاں کسی نے ڈیکوریشن ذرا تھوڑی سی جو ہے وہ بڑھا کر دی, کتنا خرچہ کیا تھا ذرا خیال نہیں کرتے, کتنا پیسہ ضائع کر دیا. غریبوں کو دیتا تو کسی کے گھر کا ایک مہینہ تک چولہا جل جاتا, کر دیا ایک دم سے اس کا معاملہ ختم. اسی انسان کو کہہ کے آ جاتے دلہن دیکھ کر آئے تھے, تم نے دلہن دیکھی تھی؟ کیوں, بالکل دلہن نہیں لگ رہی تھی, اتنی بڑی لگ رہی تھی, اما لگ رہی تھی پوری. یہ کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے آپ کو اور مجھے. کسی کو کہہ دیا, کسی بچی کو دیکھا اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں, اس بیچاری نے کاجل بھی لگا لیا اوپر سے, تو کہہ دیا اس کو تمہاری آنکھیں بھینس جیسی لگ رہی ہیں. یہ کیا مطلب ہے بھئی؟ کہیں تمہاری آنکھیں ہرن جیسی لگ رہی ہیں تو سمجھ آتی ہے کمپلیمنٹ ہے, تمہاری آنکھیں بھینس جیسی لگ رہی ہیں. اب بھینس کی آنکھوں کو جب بھینس آئے گی قربانی کے لیے تو پتا چلا, ہم دیکھیں گے غور سے کہ بھینس کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں, اچھی ہوتی ہیں کہ بڑی ہوتی ہیں. ہم اپنی عام گفتگو کے اندر اتنے آرام سے لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, اور ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یا بہت عام سی بات ہے, جہاں بیٹیاں اپنی ماؤں کے گھر جاتی ہیں, میکے جاتی ہیں, جہاں دو بہنیں اور اماں مل کر بیٹھتی ہیں, وہاں سسرال والوں کی ضرور برائیاں کرنی ہوتی ہیں, یہ بہت زیادہ محتاط رہنے کا وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی بہنوں کے ساتھ ہوں, جب آپ اپنی ماں کے ساتھ ہوں. زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ انسان ڈسکشن میں, اچھا شروع کیا ہوتا ہے, ڈسکشن شروع ہوتی ہے اور پھر ڈسکشن کرتے 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 نوبت مذاق تک چلی جاتی ہے. اسی طرح سے ساسیں ہمارے معاشرے کی, ان کو تو ہمیشہ لگتا ہے کہ ان سے اچھے بچے کسی نے نہیں پالے. ہمیشہ اپنی بہو کو کہیں گی ہم نے تو اپنے بچے ایسے نہیں پالے, مطلب یہ کہ تمہیں تو پالنے نہیں آتے. باتوں باتوں میں اس کو باتیں سنا دیں. ایک تو ہم سب کانٹیننٹ والے اتنے ماہر ہیں ان ڈائریکٹ بات کرنے میں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم لگا بھی دیں گے ایک تھپڑ اور پتہ بھی نہ چلے گا کسی کو ہم نے تھپڑ لگایا ہے, ایسے ہم باتیں کرتے ہیں. تو یہ انداز. پھر نوکروں کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے, نہ نوکروں کا مذاق اڑانا چاہیے. نہ نوکر مالکوں کا مذاق اڑائے, نہ مالک نوکروں کا مذاق اڑائے. جہاں دو فرینڈز مل کر بیٹھتی ہیں, وہ اپنے نوکر کی غیبت اور وہ اپنے نوکر کی غیبت, اور غیبت پر غیبت, اور اپنے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. میری نوکر تم نے پتہ ہے اتنا تنگ کرتی ہیں, اتنے پیسے دو پھر بھی چھٹی مانگتی ہیں. ہاں صحیح کہہ رہی ہو, مجھے تو لگتا ہے میری تو ہر وقت ہی جو ہے نا وہ میرے بیگ میں سے پیسے نکالتی رہتی ہے. الزام لگا دیا اس کے اوپر بیٹھے بیٹھے, اس کو دیکھا ہے وہ یہ کرتی ہے, اس کو دیکھا ہے وہ یہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا ہے. اللہ نے کہا ہے ایک دوسرے کے اوپر کمنٹس پاس نہ کرو, ایک دوسرے کے اوپر ڈسکشنز نہ کرو, اور یہ ایک دوسرے پر تانے دینا, ایک دوسرے کو مذاق میں جو ہے انسلٹ کر دینا, اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے. ہو سکتا ہے تم جس کو بے وقوف سمجھ رہے ہو وہ تم سے بہتر ہے. آپ بعض محفلوں میں جاتے ہیں, وہاں کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس نیا نیا پیسہ آیا ہے, مذاق میں بول دیا اپ سٹارٹس, نیا نیا پیسہ آیا ہے, اب اس کا مذاق اڑا دیا. اس نے نہیں محسوس کیا, اس نے نہیں سنا, اللہ نے سن لیا, اللہ نے لکھ لیا. تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں, نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں, اور عورتوں میں زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی. تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا بہت زیادہ محاسبہ کریں, احتساب کریں, اور اپنا تزکیہ کریں, اور اپنی روزمرہ کی گفتگو میں ناپ تول کر بولیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ولا تلمیزو انفسکم, آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو, ایک دوسرے کو تانا مت دو, اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو, ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. تانے نہ دو سے مطلب کیا ہے؟ ساس بہو کے عیب نہ بتاتی پھرے, اور بہو جو ہے وہ ساس کے عیب نہ بتاتی پھرے. اسی طرح نوکروں کا معاملہ, نوکر جو ہے وہ مالکوں کے عیب نہ بتاتے پھرے, اور مالک جو ہے وہ نوکروں کے عیب نہ بتاتے پھرے. فائدہ کیا؟ آپ کو کیا پتا کون بہتر ہے. وہ اتنا اچھا ایک واقعہ آتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے. ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا اور ایک اس کی کنیز تھی. کنیز بادشاہ کا کمرہ صاف کر رہی تھی, اس کا بستر بہت نرم نرم تھا, سب بستر کی بیڈ شیٹ وغیرہ بدل رہی ہوگی. تو بستر صاف کرتے کرتے اس کو کہا کتنا نرم بستر ہے, اس پر لیٹ کر دیکھتی ہوں. اس پر لیٹی تو اس کو نیند آ گئی. جب نیند آئی تو آنکھ لگ گئی اس کی, آنکھ کھلی تو بادشاہ سامنے کھڑا ہوا تھا. بادشاہ کو سخت غصہ آیا. بادشاہ نے کہا کہ تمہیں اس کے بدلے میں کوڑے لگواؤں گا کہ تم میرے بستر پر کیوں سوئی, تم نے ہمت کیسے کی میرے بستر پر سونے کی. تو جب اس کو کوڑے لگائے گئے تو روایات میں آتا ہے کچھ بولی نہیں اور چپ کر کے بس روتی رہی. کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہے میں تو اس بادشاہ کے حال پر رو رہی ہوں کہ میں تو بستر پر ایک کچھ گھنٹوں کے لیے سوئی تو مجھے کوڑے پڑ گئے. جو بادشاہ زندگی بھر اس بستر پر سوتا رہا ہے اس کو کتنے کوڑے پڑیں گے. تانا بھی دے دیا اور بادشاہ کا مذاق بھی اڑا دیا اور بدلہ بھی لے لیا. یہ انداز ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہی نہ چلے کس وقت ہم نے کس کو تانا دے دیا نہ بادشاہ کو اتنا بڑا. مجھے تو کوڑے پڑوا دیے بچوں, جب خود پتا چلے گا تو پتا چلے گا. بالکل یہ والا انداز. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور برے القاب سے نہ پکارو. ہمارے ہاں تو لگتا ہے ٹیچرز کے نامہ اعمال بالکل صاف ہو جائیں گے جب وہ پہنچیں گی اللہ کے پاس, یا پہنچیں گے اللہ کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بچے کوئی کسر نہیں چھوڑتے ان کے نام رکھنے کی. ایسے ایسے نام سے ان کو پکارتے ہیں جو کبھی اپنے لیے رکھنا پسند نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا ہے. اس چیز کو مجھے اور آپ کو بھی اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ماں کا کام میں سمجھاتی رہے. ہاں یقیناً بچے مانتے نہیں ہیں, ماں منع کرتی ہے بچے پھر کرتے ہیں. ٹیچرز کے نام رکھتے ہیں, عزت کرانے کی ضرورت ہے. ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جس نے تمہیں ایک لفظ بھی سکھا دیا وہ تمہارا استاد ہے, اس کی عزت کرو. اور استاد کی عزت انسان اپنے ماں باپ کی طرح کرتا ہے. جو بچے جو اولاد اپنی ٹیچرز کی قدر نہیں کرتی, اپنے ٹیچرز کا مذاق اڑاتی ہے, یقیناً وہ بچے کہیں اور بیٹھ کر اپنے ماں باپ کا مذاق اڑاتے ہیں, چاہے کسی بھی الفاظ میں اڑاتے ہوں. یہ حقیقت ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ استاد کا مذاق اڑائیں اور ماں باپ کے ساتھ بڑے فرما بردار ہوں. کہیں نہ کہیں وہ اولاد بیٹھ کر ماں باپ کا مذاق ضرور اڑاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بیسک ایٹیکیٹس بتائے ہیں, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. بتا دیا کہ ایک دوسرے کے نام مت رکھو. ایمان لانے کے بعد فسق میں ناک پیدا کرنا بھی بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو, بہت راز ٹٹولنے کی کوشش نہ کرو. جو تم خاندان میں ایک دوسرے کے راز ٹٹولنے کی کوشش کرتے رہتے ہو کہ پڑوسن کے گھر میں کیا آ گیا, جٹھانی کے گھر میں کیا آ گیا, دیورانی کے گھر میں کیا آ گیا, اگر تم نے راز ٹٹولنے ہیں, کائنات کے راز ٹٹولو. ہم کائنات کے اوپر غور نہیں کرتے اور اپنی نند کی آنکھوں میں طنز کی پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں. میں کہتے ہیں ہاں مجھے پتا چل گیا, بہت طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی. کیسے پتا چل گیا آپ کو؟ آپ نے ان کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے. اللہ کی بندی پتہ نہیں کن سوچوں میں ہوگی, اپنے گھر میں کس مشکل سے اٹھ کر آئی ہوگی, کیا سوچ رہی ہوگی. آپ نے کہا ہاں میں نے تو اس کی نظروں میں پوری کتاب پڑھ لی طنز کی. تو نند کی نظروں میں کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے قرآن کی شکل میں, اس کو پڑھنے کے لیے وقت لگائیں, اس کو پڑھنے کے لیے اپنا انسینٹیو جو ہے وہ درست کریں, اور ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی نہ کریں, ایک دوسرے کے اوپر برے القاب سے نہ پکاریں. خاص طور پر نوکروں کے معاملے میں یہ بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ نے نوکروں کو مثال کے طور پر اپنے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے دیکھ لیا, بغیر تحقیق کیے, بغیر سوچے سمجھے یہ بات نہ کہیں اسی نے اٹھائی ہوگی میری رنگ, اسی نے غائب کی ہے میری رنگ. ایک رنگ خود رکھ کے کہیں بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد ابھی نہیں مل رہی, بس ابھی ڈریسنگ ٹیبل پر دیکھی اور نہیں مل رہی, حالانکہ یاد ہی نہیں خود واش روم میں اتاری تھی. اس کے بعد ڈھونڈ رہے ہیں, جب دو دفعہ ڈھونڈا نہیں ملی, تیسری آواز دی نوکر کو, تم یہاں تھی کمرے میں, بتاؤ تم صفائی کر رہی تھی, کہاں گئی میری رنگ. پہلے ڈھونڈ لیتی ہیں اچھی طرح سے, پھر اس سے بات کرتے ہیں. اور نوکر سے بات کرنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو شک بھی ہو رہا ہے تب بھی آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں وہ آپ کے بھائی ہیں, آپ کی امت کے لوگ ہیں, آپ کے ہی مسلمان بہنیں ہیں. آپ نے کیسا انداز اپنانا ہے؟ سنو میں نے یہاں اپنی رنگ رکھی تھی, تم نے دیکھی؟ ہم ایسے بولتے ہیں؟ ہماری ٹون ایسی ہوتی ہے؟ ہمارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں. دو دن تو وہ چھٹی کر کے آئے بغیر آپ کو بتائے, ابھی اس کا پہلا قدم ہی مین ڈور کے اندر آتا ہے. آ گئی محترمہ, کہاں تھی دو دن سے؟ ارے بےچاری کو اندر تو آنے دیں, کیا پتا بس میں پیدل پتہ نہیں کہاں گرمی سے گرمی کھاتی بھی آ رہی ہے, اندر آنے دیں, پوچھیں پانی پیو گی. ہم کہیں لو, ایک تو دو دن کی چھٹی کی, آئی بھی نہیں, فون بھی نہیں کیا, اوپر سے فون بھی بند کر دیا, اور اسے پوچھیں پانی پیو گی؟ یہ کرنے کی ضرورت ہے. یہی آپ کو اور مجھے یہاں پر مینرز سکھائے جا رہے ہیں. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ معاشرہ پر امن بنے, ان مینرز کے ساتھ مجھے اور آپ کو معاشرے کے اندر پروموٹ کرنا ہوگا. یا دوسری بات جو یہاں کہا گیا کہ گمان نہ کرو. بہویں ہمیشہ یہ سمجھتی ہیں کہ جب ساس اور نند بیٹھی ہوں گی تو وہ بہو کا ہی ذکر کر رہی ہوں گی. پریشانی لگ جاتی ہے بہو کو کہ جہاں امی کے پاس ان کی بیٹی آئی ہوئی ہے ساس کے پاس, اب یقیناً بیٹھ کے دونوں میری برائیاں کر رہی ہوں گی. تو کیا کیا؟ چھوٹے سے بچے کو کھلونا دے کے بھیج دیا کہ جاؤ دادی کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ. اور جب دادی کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور اس کے بعد جب واپس آیا, بتاؤ دادی کس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ اور بچے بھی اتنے چلاک ہوتے ہیں, چاہے وہ 4 سال کے ہیں چاہے وہ 6 سال کے ہیں, وہ آپ کی بات کر رہی تھی, کہہ رہی تھی آپ نے بالکل اچھی بریانی نہیں پکائی تھی. بچے بھی سمجھ جاتے ہیں, یہ نہ کریں, اس تجسس کے اندر نہ پڑیں جو بھی وہ باتیں کریں. مثال کے طور پر ازیوم کر لیا کہ وہ آپ کی برائی کر رہی تھی. آپ تو بڑی خوش قسمت ہیں, بغیر توبہ اور استغفار کے آپ کا نامہ اعمال صاف ہوئے جا رہا ہے, اس لیے کہ جو آپ کی غیبت کرے گا آپ کی نامہ اعمال میں سے گناہ جو ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے. تو اگر آپ کو کبھی محسوس بھی ہو کہ کوئی آپ کی بات کر رہا ہے, آپ کے خلاف بات کر رہا ہے, آپ کہیں الحمدللہ اور اپنے کام میں مصروف ہو جائیں. جو عورت کنسٹرکٹیو کاموں میں مصروف ہوتی ہے اس کو ان چیزوں کی فکر نہیں لگتی, وہ بدگمانی کا شکار نہیں ہوتی. تو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا کہا گیا, تجسس سے بچانے کا کہا گیا, اور کیا کہا گیا؟ وَلَا يَغْتِبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا, اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ غیبت کرنا بدترین گناہ ہے, بدترین گناہ. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے, اللہ کے رسول نے فرمایا نہ پڑھو. اور غیبت کیا ہے؟ جس انسان میں جو کمی ہے اس کو کسی اور کے ساتھ بیان کرنا, جو آپ اس انسان کے سامنے بیان نہ کر سکیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں تو میں صحیح تو بتا رہی ہوں, اس میں ہے یہ خرابی, تو یہی تو غیبت ہے. اگر اس میں خرابی نہیں ہے اور آپ نے اس کے اوپر الزام لگا دیا تو بہتان ہو جائے گا. ایک انسان میں ایک کمی کوتاہی ہے, اس کی کوئی اس کے اندر ویکنیس ہے, آپ نے اس کو کسی دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا, آپ نے غیبت کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے. آپ نے فرمایا جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے اس کے عیبوں کو کون چھپا سکتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو غیبت سے محفوظ رکھے. اور ہم مسلمان عورتیں بہت زیادہ غیبت میں انوالو ہوتی ہیں. آپ غیبت کرنا بند کریں, آپ دیکھیں آپ کی گفتگو کے ٹاپکس بدل جائیں گے. پھر یا تو آپ کو کپڑوں پہ بات کرنی پڑے گی, یا آپ کو کوکنگ شو پر بات کرنی پڑے گی, یا کسی ریسیپی پر بات کرنی پڑے گی, یا آپ کو ہو سکتا ہے کسی ملک کے بارے میں بات کرنی پڑے. ملک کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے محتاط رہیں. ہم سمجھتے ہیں پولیٹیشنز کی غیبت کرنا یہ تو غیبت ہی نہیں ہے, اور دل کھول کر ہم غیبت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو پبلک پراپرٹی اس طرح سے ہوتی ہیں, جو پبلک فگرز ہوتی ہیں, ان کی غیبت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ غیبت ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کی عادت پکی ہوتی جائے گی, اور آپ اور لوگوں کی بھی غیبت کریں گے. تو بتا دیا گیا اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لو, غیبت نہ کرو. اور اللہ نے اس کو کس کے مترادف کیا ہے کہ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. کون ہوگا جو اپرن لگا کے اور کانٹا چھری لا کے اور کہے کہ میں ایک مردہ بھائی کے جسم سے حصہ کاٹوں گا اور اس کا سٹیک بناؤں گا اور کھاؤں گا. ہم کیا کریں, ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں پر ایسی موویز ہمارے بچے دیکھتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو ایک سیریز چلی تھی پچھلے دنوں میں ہینیبل کی, جو انسانوں کو ہی کھاتا تھا اور انسانوں کا سٹیک بنا کے دوسرے انسانوں کو بھی کھاتا کھلاتا تھا اور خود بھی کھاتا تھا. ہمارے بچے, اس لیے ہمیں یہ اتنی بڑی بڑی مثالیں مذاق لگتی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا غیبت کرنا ایسے ہے کہ تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. ہم تو زندہ بھائی کا نہیں کھا سکتے, کہاں مردہ بھائی کا کھانا. لیکن ہمارے لیے یہ چیزیں اتنی عام سی ہو گئیں, بنائن سی ہو گئیں, ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا. تو غیبت سے اپنے آپ کو میکسیمم بچائیں, ٹاپک بدل دیں. اگر کوئی سامنے والا غیبت کر رہا ہے ٹاپک بدل دیں. سامنے والا آپ کے سامنے آپ کے کسی رشتے دار کی برائی کر رہا ہے, آپ کہیں پلیز مجھے نہ بتائیں. سامنے والا آپ کی دوست کی برائی آپ سے کر رہا ہے, آپ کہیں پلیز مجھے نہیں بتائیے, ایسی بات نہیں ہے. آپ ان کے سامنے بات کیجئے, پھر ہم بات کریں گے. اور اگر آپ کو لگے کہ وہ آپ کی فرینڈ کی یا آپ کی رشتے دار کی غلط بات بیان کر رہے ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے, تو آپ ان کو ڈیفینڈ کریں, اس لیے کہ ان کی عزت کا خیال رکھنا آپ کا کام ہے. اس وقت ان کو ضرور سمجھائیں کہ دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے گھر کے بڑے لوگ, بزرگ, مثال کے طور پر آپ کی والدہ, آپ کی نانی, آپ کی ساس, آپ کی دادی, یہ لوگ اگر غیبت کر رہے ہوں, ان کو غیبت سے روکنے کے لیے آپ کو پھر بہت محتاط انداز اپنانا ہوتا ہے. اگر آپ نے کہا دیکھیں یہ غیبت کر رہی ہیں آپ ایسے مت کریں, اور چڑ جائیں گی آپ سے, پھر وہ اور زیادہ آپ کے ساتھ ایسی باتیں کریں گی کہ آپ کو چپ نہیں کرا سکیں گی. ایسے موقع پر کوشش کریں ٹاپک بدل لیں. ایک دم سے کہیں کاکروچ آ گیا, سب بھول جائیں گی. سب آسان طریقہ یہی ہے سب سے زیادہ, کوئی غیبت کر رہا ہو تو کہیں کاکروچ ہے وہاں پہ, آپ کہیں تو جھوٹ ہو جائے گا. آپ ایک گناہ سے بچانے کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے کہتی ہیں, پھر ہو سکتا ہے کاکروچ نہ بھی ہو, کوئی ایسی چیز کہتے ہیں جس سے وہ ڈرتی ہیں. ان کا دھیان ہٹا دیں, ان کا ذہن ہٹ جائے فوراً. بعض دفعہ کیا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ٹاپک بدلنے کے لیے, اچھا یہ بتائیں آپ نے کپڑے کیا بنائے, تم بات کیوں بدل رہی ہو, جو بات میں کر رہی ہوں وہ کیوں نہیں سن رہی. تو اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ذہن کو بالکل سوئچ کر دیں, جیسے بٹن آن اینڈ آف کر دیں, آپ ان کے ذہن کا سوئچ آن اینڈ آف کر دیں اور کہیں دیکھیں شاید کوئی کاکروچ یا چوہا آ گیا ہے, اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو تم خود ان سے گھن کھاتے ہو, اللہ سے ڈرو, اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. لوگو, اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اتحاد کا ایک اور طریقہ بتایا. لوگو, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو پہچانو. اور بتا دیا گیا کہ شادی کے معاملے میں پھٹنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تمہارا دین بھی ایک ہے, تمہارا قرآن بھی ایک ہے, تمہارے رسول بھی ایک ہیں, تمہارا کعبہ بھی ایک ہے, تو پھر شادی کے معاملات میں تم لوگ اپنی برادریاں الگ الگ لے کر کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ آپ سوچیں, کبھی آپ نے سنا نیو یارک والے ہیوسٹن والوں سے کہیں ہم ہیوسٹن والوں میں بیٹی نہیں دیتے؟ کبھی آپ نے سنا؟ آپ کہیں گے اتنا ریڈیکولس ہے, توبہ. ہم کیا کہتے ہیں, کراچی والے لاہور والوں میں بیٹی نہیں دیتے. اس وقت ہمیں مذاق نہیں لگتا, اس وقت ہمیں بہت لاجیکل بات لگتی ہے. ہاں صحیح بات ہے نا, اور کیا, اتنا کلائمیٹ کا فرق ہے, اتنا حالات کا فرق ہے, اتنا طبیعتوں کا فرق ہے, اتنا جو ہے مزاجوں کا فرق ہے. اس فرق کو مٹانے کی ضرورت ہے, اور جو قوانین اللہ نے دیے ہیں اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے بتا دیا, در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ تقوی والا پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے, ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے, بلکہ یوں کہو ہم مطیع ہو گئے, ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں تعصب سے اور ہمیں غیبت سے اور ہمیں تجسس سے اور برے گمان سے پاک کر دے, ان سب سے اوپر اٹھا کر ہمیں ایک اعلی امت بنا دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو, حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. قل, ان سے کہہ دیجئے, لا تمنوا علی اسلامکم, ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو, بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو. ان اللہ یعلم, یقیناً اللہ جانتا ہے, غیب السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کا غیب, واللہ بصیر بما تعملون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ایک وقت آئے گا اللہ سب چیزوں کا بدلہ لے لے گا. وہی مثال جو آپ کو پہلے سورہ فاتحہ کی اس میں دی تھی اس کو یاد کر لیجئے, ایک مالک کی اور اس کے غلام کی, جس نے چوک لگا کر ایک باؤنڈری بنا دی ہے, اور جب جب غلام جو ہے وہ اس باؤنڈری کے دوسری طرف گرتا ہے مالک لکھ لیتا ہے. جب جب میں اور آپ نظروں سے کسی کا مذاق اڑاتے ہیں مالک لکھ لیتا ہے, جب جب آپ اور میں گمان اور تجسس کرتے ہیں مالک لکھ لیتا ہے, جب جب آپ اور میں غیبت کرتے ہیں مالک لکھ لیتا ہے, جب جب آپ اور میں کسی نوکر کو ہرٹ کرتے ہیں مالک لکھ لیتا ہے, اور ایک دن ان سب چیزوں کا بدلہ لے گا, اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے. سورت قوف مکی سورت ہے, قرآن کی ساتویں منزل یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اس حصے کو حزب مفصل بھی کہا جاتا ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. قاف, والقرآن المجید, بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قاف, قسم ہے قرآن مجید کی, بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے, یہ تو عجیب بات ہے, کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. جب مرنے کا احساس انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے تبھی انسان اپنے زبان کے گناہوں میں انوالو ہوتا ہے. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہم ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب میں سب محفوظ ہے, بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا. فہم فی امر مریج, اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. عقلی دلائل اور اخلاقی دلائل بہت مضبوط ہیں قرآن کے اندر. ضرورت کس چیز کی ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو وہ بصیرت دے دے کہ جس کے ذریعے ہم اس کو پہچان سکیں. اچھا, تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے, اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اور آسمانوں سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا, پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے, پھل جب پکتا ہے. تو جب پھل پکتا ہے تو اس چیز کے اوپر بھی آپ غور کریں. جس طرح پھل پکتا ہے رفتہ رفتہ, جب شروع میں پھل لگتا ہے تو کچا ہوتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے, اسی طرح مومن جب عمل کرنا شروع کرتا ہے شروع شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑا جذباتی ہوتا ہے, وہ عمل تھوڑا اس کو مشکل لگتا ہے, وہ کڑوا ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کو اس عمل کے کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ پھل اس کو میٹھا پھل محسوس ہوتا ہے. تو اللہ نے تو اس میں بھی نشانیاں رکھ دی ہیں. اور پھلوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس نیت سے دیکھیں کہ یہ عبادت ہے. پھلوں پر اس نیت سے غور کریں, یہ بھی آپ کی عبادت میں کاؤنٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دونوں اینگلز یہاں رکھ دیے. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں, كذلك الخروج، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، آخرکار میری وعید ان پر چشمہ ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تو انسان کے بڑا قریب ہے، انسان کا نفس ہے جو اس کے اندر ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اور نفس ایسے وسوسے کب ڈالتا ہے؟ جب آپ اپنے نفس کو اپنے کانوں کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے ذریعے وہ چیزیں سنوائیں، وہ چیزیں دکھائیں جو رب کی نافرمانی کی ہیں، تو ہی نفس جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور نفس کے اندر وسوسہ ڈالنے والے یہی دو عذاب مین بتائے جاتے ہیں، کان اور آنکھیں۔ کیا دیکھا کانوں سے، کیا سنا آنکھوں سے، اور کیا سنا آنکھوں سے، اور کیا دیکھا آپ نے، کیا سنا کانوں سے اور کیا دیکھا آنکھوں سے؟ اللہ اس چیز کو سب کو ریکارڈ کر لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں رمضان میں شیطان بند ہوتے ہیں۔ پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں؟ وہ یہ ہمارا نفس ہوتا ہے جس کو ہم نے سال کے 11 مہینے کیا سنوایا اور کیا دکھوایا، اسی کی بیسس پر یہ ہم سے جو ہے فیصلے کرواتا ہے، اسی کی بیسس پر یہ ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور ہمارے اس باہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، یعنی کرامن کاتبین، ایچ اینڈ ایوری ورڈ، ایچ اینڈ ایوری ایکشن، ایچ اینڈ ایوری ایکسپریشن، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ اللہ سے دعا کرا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے کیا نکلے، آسانیاں نکلیں، حدیث کی بات نکلے، قرآن کی بات نکلے، اسلام کی بات نکلے۔ وہ دعا آتی ہے نا، سدد لسانی، اللہ ہماری زبان کو درست کر دے، ہم وہ بات اس زبان سے بولیں جس مقصد کے لیے مجھے یہ آپ کو زبان دی گئی ہے۔ قول لین بولیں، ہم نرم بات کریں، لوگوں کے ساتھ ہم سختی سے پیش نہ آئیں۔ قولن سدیدن آتا ہے قرآن کے اندر، ہم سچی بات کریں، عدل والی بات کریں، انصاف والی بات کریں۔ تو جو بولیں اللہ کرے کہ ہم اس کے ذریعے جنت کما لیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جب میں بولوں تو وہ میرا بولنا عبادت بن جائے۔ حدیث میں مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا انسان کی نجات کے دو طریقے ہیں، ایک وہ اپنی زبان پر قابو پا لے، اور دوسرا اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور رویا کرے، یعنی توبہ کیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سامت نجاہو، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ یعنی اگر آپ کا بولنا عبادت نہیں بن رہا، اگر آپ کا بولنا کسی کے دل کو جوڑنے کا باعث نہیں بن رہا، اگر آپ کا بولنا اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، تو خاموشی بہتر ہے۔ اسی لیے انسان ایسے دوستوں میں رہے جن کے درمیان میں رہ کر اس کو بہترین کلمہ زبان سے نکالنے کی توفیق ملے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ انسان اسی زبان سے ایبسٹریکٹ رینڈم کمنٹس دیتا ہے، اور جب ایبسٹریکٹ رینڈم کمنٹس دیتا ہے تو اپنے لیے بہت گناہ لکھوا لیتا ہے۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لذتوں کو کرکرا کر دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو دن میں یاد رکھا کرو۔ اور پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا، ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا، پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے انعد رکھتا تھا۔ جس نے حد سے اپنے آپ کو حق سے دور کیا، اس کو جہنم میں پھینک دو۔ کون تھا یہ؟ مناع للخیر، خیر کو روکنے والا۔ جب کہا جاتا تھا نیکی کرو تو کہتا تھا چپ رہو، کیا ہر وقت مشورے دیتے رہتے ہو نیکی کرنے کے؟ زیادہ ملانی بننے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ استاد بننے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مجھے درس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مناع للخیر، خیر کا روکنے والا، اور معتدن مریب، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنا بیٹھا تھا۔ اللہ کیا کہے گا؟ فَأَلْقِيَاهُ فِي عَذَابِ الشَّدِيدِ، ڈال دو اسے سخت عذاب کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. سورہ زخرف میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتا ہے, اور جس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے پھر وہ گناہوں کے اندر زیادہ اٹریکشن محسوس کرتا ہے. اس کے ساتھی نے عرض کیا, خداوند یہ وہی شیطان ہے جس نے اس کو اٹریکشن دلائی تھی گناہوں کی, یہ کیا کہے گا؟ قال قرینہ, اس کا قرین کہے گا, قرین ہوتا ہے بیسٹ فرینڈ. اس کے ساتھی نے عرض کیا, خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوا, میرے حضور جھگڑا نہ کرو, میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا ہوں. ما یبدل القول لدیا, میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو برے انجام سے بچا لیں. جب ہی اللہ تعالیٰ نے فیوچر کی تصویریں اس طرح کیپچر کر کر کے آیات میں ہمیں اور آپ کو بتا دی ہیں. یوم نقول لجہنم, وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی, وہ کہے گی حل من مزید, کیا اور بھی کچھ ہے. اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک یہ رائے کیا ہے کہ کہے گی نہیں ابھی اور بھی جگہ ہے, اور بھی دے دو, اور بھی ڈال دو میرے اندر اللہ تعالیٰ, اور جہنمیوں کو میرے اندر ڈال دو. اور ایک رائے اس کے بارے میں یہ آتی ہے کہ جہنم حیران ہو جائے گی کہ وہ اللہ جس نے انسانوں کو شریعت دی تھی, مجھ سے ڈرایا تھا, میرے بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا, ابھی بھی اتنے لوگ ہیں جو میرے میں اور آئے جا رہے ہیں اور آئے جا رہے ہیں. تو حیرانگی سے پوچھے گی حل من مزید, اور جنت متقیوں کے قریب لے آئی جائے گی, کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا, یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا, جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا, وجہ بقلب منیب, جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا تھا, جس کا دل ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا تھا, جس کا دل جو تھا وہ نیکیوں کی طرف مائل رہتا تھا, قرآن میں اٹکا رہتا تھا, جس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کن لوگوں کے درمیان میں ہوں, چاہے دوست ہوں چاہے رشتہ دار ہوں چاہے گھر والے ہوں, کسی طرح سے ان کو امر بالمعروف نہیں انل منکر کر دوں, کسی طرح سے ان کو بدعت سے دور کر دوں, کسی طرح سے ان کو سنتوں کے قریب لے کر آ جاؤں. وہ ہوتا ہے قلب منیب, داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا, وہاں ان کے لیے سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے, اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ہے ان کے لیے. ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں, اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا, پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے. اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے. یاد رکھیں, ایک دن مجھے اور آپ کو ہر چیز کو چھوڑ کر جانا ہے. آج سن لیں اس کلام کو جو کلام آپ کو اور مجھے پکار پکار کر بلا رہا ہے, اللہ کا کلام. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا, اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہ ہوئی. پس اے نبی, جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو, اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے, اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی. تو اللہ کی تسبیح ہم بھی کرتے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو تسبیح کی بہت تاکید کیا کرتے تھے, اور وہاں بھی یہ کلمہ آپ کو ملتا ہے روایات کے اندر جو آتا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی نوح علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے. اس وقت صرف لا الہ الا اللہ تھا, اس لیے کہ رسول اللہ تو آئے نہیں تھے, تو آگے کی تسبیح موجود نہیں تھی محمد الرسول اللہ. لیکن کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ یہ دونوں بہت ہی قدیم کلمے ہیں, اور آسانی سے آپ اور میں اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں. انسان ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کے بدلے جنت میں اس کے اس نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے. تو خاموش رہنے سے بہتر ہے انسان تسبیح کرتا رہے, انسان اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے. اور سنو, جس دن منادی کرنے والا ہر شخص قریب ہی سے پکارے گا, یعنی جو دنیا سے جانے کا وقت ہوگا, جب فرشتے جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے اور اپنا انجام سامنے نظر آ جائے گا, جس دن سب لوگ آوازہ حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے, اور وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. ہم ہی زندگی بخشتے ہیں, ہم ہی موت دیتے ہیں, وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ, اور ہماری ہی طرف سب کو پلٹنا ہے. جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے, یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. ایک دن زمین کی پیٹ سے ہم زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے, اور پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو زمین کے پیٹ سے ہم دوبارہ نکل آئیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہے۔ یخاف وعید، جو ڈرتا ہے، ڈرنے والا نصیحت قبول کر لیتا ہے۔ جو ڈرتا ہے وہ اللہ کی ہدایات، اللہ کی آیات سے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، اور جو دنیا میں اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ آخرت میں بہترین جگہوں کے اندر اللہ کی حکم سے، اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا۔ بتا دیا گیا، جو آخرت سے ڈرے گا وہ دنیا میں امن سے رہے گا، اللہ اس کے دل کو مطمئن کر دے گا۔ سورۃ الذاریات مکی سورت ہے۔ الذاریات کا مطلب ہوتا ہے پھیلانے والی۔ آپ کو روز جزا کے اوپر وہ صورتیں ملتی ہیں جو آلموسٹ اسی طرح کے ناموں سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الذاریات آیا، اس میں بھی آخرت کا انذار ہے۔ اب الصافات پڑھتی ہیں، آپ مرسلات پڑھتی ہیں، سورہ نازعات پڑھتی ہیں، سورہ عادیات پڑھتی ہیں، ان سب کے اندر آخرت کا انذار آتا ہے، ایک ہی جیسے کہ رائم ان کی بنتی ہے۔ ہواؤں کا ذکر ہے اس صورت کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ مصروفیت بتائی جا رہی ہے، مصروفیت مصروفیت، عمل میں کائنات جو ہے بزی ہے، ہر لمحہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کو کر رہی ہے۔ تم بھی عمل کرنے والے بن جاؤ۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ اپنے کام کو کیا رکھو، ایکٹیو رکھو، اپنی زندگی میں ایکٹیو رہو، کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کرو۔ کائنات کو دیکھو، کائنات کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی ہے، اپنے آپ کو بھی مصروف رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تمہیں فاتح بنا دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ جتنا انسان کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی میں لگے گا، اتنا انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں بہترین نوازیں گے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگزشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو۔ مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے کون؟ یہ وہ لوگ ہیں خراسون۔ خراسون کون ہوتے ہیں؟ جیسے جو کہیں آئی ڈونٹ تھنک سو، یا آئی تھنک سو والے ایٹیٹیوڈ رکھنے والے، جب شریعت کا حکم آئے آگے سے اپنا خیال پیش کرنے والے، جنہوں نے دنیا کے امتحانوں سے کوئی بات نہ سیکھی، دنیا کی کائنات سے کوئی سبق نہ سیکھا، آخرت کے لیے کوئی کام نہ کیا، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، اپنے ہی پیرامیٹرز بنا لیے، آخرت کو اپنے پیرامیٹر سے ازیوم کر لیا، اور یہ سمجھ لیا کہ دنیا میں ہم کسی مقصد کے لیے نہیں بھیجے گئے، بس روٹی کپڑا اور مکان اور اپنی خواہشات کا پورا کرنا ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گی؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا، اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ متقی لوگ جن میں اصلاح کا مادہ تھا، جو نیکیاں کرنا چاہتے تھے، تو ان کا انجام بھی بہت بہترین بتایا گیا۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، دن میں حقوق ادا کرتے تھے بندوں کے، راتوں میں رب کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ہے جنتی کا روٹین، اس کا ذہن ایسے کام کرتا ہے۔ مومن کاہل نہیں ہوتا، مومن عیش کوش نہیں ہوتا، ہر وقت سوتا نہیں رہتا۔ اگر دن میں 24 گھنٹے تو 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے سوتا نہیں رہتا، کم سوتا ہے، اللہ کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اللہ کے بندوں کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے کاموں میں لگا رہتا ہے، محنت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور آپ اٹھا کر دیکھ لیں ہسٹری کو، آپ کو جتنے بھی بڑے بڑے ہسٹوریکل فگرز ملیں گے اسلام کے اندر، آپ کو نظر آئے گا جب آپ ان کا لائف سٹائل پڑھیں گی کہ بہت کم سونے والے ہوتے تھے، اپنی نیند کی قربانی دینے والے۔ یہ نہیں کہ قرآن کی کلاس میں جانا ہے تو گھر کے کام چھوڑ کر ایسے ہی چھوڑ کر آ گئے، نہیں، گھر کے کام بھی بہترین طریقے سے کرنے، اور اس کے بعد آ کر قرآن کی کلاس کو بھی جوائن کرنا۔ قربانی کس چیز کی دینی؟ اپنی نیند کی قربانی دینی۔ یہ ہے مومن کا روٹین، یہ ہے مومن کا معاملہ، کہ وہ اپنی نیند میں تقصیر کرتا ہے، اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، لوگوں کے حقوق کی قربانی نہیں دیتا۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود نے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے وجود میں کتنی نشانیاں رکھ دیں. آپ دیکھیں ہمارے جسم میں کتنے سسٹم اس وقت بھی کام کر رہے ہیں, لیکن اللہ نے کیا زبردست سائلنسر لگایا ہوا ہے کہ اندر کی آوازیں باہر نہیں آتی. امیجن کریں جو اسٹمک کے اندر کام ہو رہا ہے وہ ساری آوازیں باہر آنے لگ جائیں. دل جو پار پمپ کر رہا ہے آرٹریز اور وینس کے اندر, اس کی موومنٹ کی وجہ سے خرخراہٹ آپ کو اور مجھے محسوس ہونے لگ جائے. ہم تو شاید باہر کی آوازیں سن نہ سکیں, ہمارے اندر کا اتنا شور ہو جائے. اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی مشین بنائی ہے, اس پر ایسا سائلنسر لگایا ہے کہ خاموشی ہے اس کے اندر. تو جو غور کرنے والے ہیں وہ تو غور کر کے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. کیا تم کو سوچتا نہیں آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی, یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسی تم بول رہے ہو. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, اے نبی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے جب وہ اس کے ہاں آئے اور کہا آپ کو سلام ہے. اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے. یعنی یہاں پر ایٹیکیٹس بتا دیے گئے مہمان اور مہمان میزبان کے اور مہمان نوازی کے دونوں کے. کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا. اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں. پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا. ڈرا اس لیے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ان کو ہوا تھا شک کہ کہیں دشمن تو نہیں آ گئے. اس دور میں دشمن آیا کرتے تھے تو وہ اس گھر کا نمک نہیں کھایا کرتے تھے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں, اور اسے ایک زی علم لڑکے کی پیدائش کا مزدہ سنایا. یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ لپیٹ لیا اور کہنے لگی وقالت عجوز عقیم, بوڑھی بانج. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے. انہ هو الحکیم العلیم, وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. پارہ نمبر 27. قال فما خطبكم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرستگان الہی کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, مراد لوط علیہ السلام کی قوم, تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے. اور مومن کون تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیاں, بس ان کو نکالا گیا. باقی اس بستی کا ہر گھر جو تھا اس کے اندر اس بیماری کی, اس ہوموسیکشوالٹی کی جو بھی رمک تھی وہ پہنچ چکی تھی. اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. بتا دیا گیا لوط علیہ السلام کے ساتھ اتنی تبلیغ کے باوجود ان کی قوم کے لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا, تو وہ ڈس ہارٹ نہیں ہوئے کہ انہوں نے بتانا بھی چھوڑ دیا اور اپنا عمل بھی چھوڑ دیا. ڈس ہارٹ ہو کر سب کچھ چھوڑ کر نہیں بیٹھے, اپنے عمل پر جمے رہے. ان کو معلوم تھا کہ ان کا کام ہے لوگوں تک پہنچا دینا, کنونس کرنا ان کا کام نہیں ہے, اپنا عمل وہ کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا کہ باقی بستی کو ہلاک کر دیا, ان کو بچا لیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں جب ہم نے اسے سری سنت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا, بولا یہ جادوگر ہے یا مجنو ہے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. وفی موسیٰ, ہم نے موسیٰ کے اندر موسیٰ کی نشانیاں جو بتائی گئیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے وہ ہیبرو لینگویج سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ ہیبرو لینگویج سے ہے, اور ہیبرو لینگویج میں وہ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے ون فرام واٹر, وہ جو پانی سے ہے. اور وہ اس کو ریلیٹ کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو پانی میں بہا دیا تھا. پھر آپ کو معلوم ہے, آپ کو اس دن بتایا تھا جب حامان پر ہم نے ذکر کیا تھا, کہ ایجپشین لینگویج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے 2000 سال پہلے سے ایکسٹنٹ ہو چکی تھی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہیبرو لینگویج جو تھی وہ بنی اسرائیلی بولا کرتے تھے, اور مصری جو تھے وہ مصری بولا کرتے تھے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اڈاپٹ کر کے اپنے گھر رکھا تھا. فرعون کی زبان جو تھی وہ ایجپشین لینگویج تھی. اب جس نے اڈاپٹ کیا ہے وہ مالک تھا, اور وہ جو بچہ بنی اسرائیلیوں کا تھا ان کی زبان ہیبرو تھی. تو جو مالک تھا وہ اپنی زبان کے اوپر اپنے بچوں کا نام رکھتا, یا وہ غلام قوم کے نام کے اوپر اپنے بچوں کا نام رکھتا, اپنی زبان پر رکھتا. تو موسیٰ علیہ السلام کا نام اس مصر میں فرعون نے رکھا تھا. اور یہ بعد میں پتا چلا, اب کچھ سالوں پہلے جب ایجپٹولوجی سامنے آئی ہے, جب انہوں نے فونیٹکس کو پڑھنا شروع کیا ہے ایجپٹ لینگویج کے, تو اس سے پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے یہ اصل میں ایجپشین لینگویج کا ہے, اس لیے کہ فرعون نے رکھا تھا. اور اس کا مطلب ہوتا ہے موسیٰ کا نیو بورن, جو بالکل نیو بورن بچہ ہوتا ہے. تو وہ جو آتا ہے قرآن کے اندر کہ جب آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس بچے کو جو ہے اپنا بیٹا بنا لیں اور اسے اپنے محل میں رکھ لیں, تو موسیٰ کے نام کا مطلب کیا ہے جو اب سامنے آیا؟ ایجپشن لینگویج کا لفظ ہے, ہیبرو لینگویج کا لفظ نہیں ہے, اور اس کا مطلب ہے نیو بورن. تو آسیہ نے یہ کہا تھا کہ جو نیو بورن آیا ہے اس کو ہم بیٹا بنا کے رکھ لیتے ہیں, تو اس کا نام موسیٰ رکھ لیا گیا تھا. تو یہ ایک چیز ہے جو آپ کو آج ایجپشن لینگویج کے اندر ڈسکور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور تمہارے لیے نشانی ہے آد میں جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی, جس چیز پر سے وہ گزر گئی اسے وہ سیدھا کر کے رکھ دیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو, مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کی حکم سے سرتابی کی. آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا, پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, سائنٹیفک فیکٹس بتا دیے گئے کہ اللہ نے آسمان کو بنایا ہے اور اپنے زور سے بنایا ہے. اس میں کیا اینگل آتا ہے؟ اسکالرز کا کہنا ہے کہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مشکل میں اللہ جو ہے انسان کو آسانی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. اللہ کا زور اپنی جگہ پر ہے, لیکن اللہ نے اس آسمان کو پھر کائنات میں مسخر ایسا کیا کہ یہ انسانوں کے فائدے کے لیے بن گیا. زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں, اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں, شاید کہ تم اس سے سبق حاصل کرو. بس دوڑو اللہ کی طرف, میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. ففروا الی اللہ, جیسے بھی حالات ہوں اللہ کی طرف دوڑو, اللہ کا رخ کرو, اللہ سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو, خوشی اور امید کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑو, اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ہے, ان سے پہلے کی قوموں کے بھی پاس کوئی رسول نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو یہ ساحر ہے یا مجنوں. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ سب لوگ سرکش لوگ ہیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے رخ پھیر لیجئے, آپ پر کوئی ملامت نہیں. البتہ نصیحت کرتے رہیے, کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہوتی ہے. بتا دیا گیا کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو انوائٹ کرتے رہیے, قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے. انسان کو فکر رہنی چاہیے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں. انسانوں کو اس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کر لیں, امید کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ. انسان اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کرتا رہے, لیکن اللہ نے کہہ دیا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, جو مومن ہوگا اس کے دل پر اللہ اثر کر دے گا. قرآن تو ہو سکتا ہے سب سن لیں, دل کس کا پلٹے گا؟ جس کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہوگا, جس کے دل کے اندر ایمان زینت بن چکا ہوگا, اللہ اس کے دل کو پلٹ دے گا. میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا, الا لیعبدونی, کہ وہ میری بندگی کریں. بندگی 24/7 کریں, بندگی ہی پر اپنی دنیا چلائیں. دنیا کی فکروں کو بھی اللہ کی بندگی کے انڈر کر دیں, دنیا کے فیئرز کو بھی اللہ کی بندگی کے انڈر کر دیں. ہر چیز کو اپنے لیے انسان عبادت بنا سکتا ہے اگر اس کو سنت کے سانچے میں ڈھال لے. پانی پینا عبادت, سونا عبادت, کھانا کھانا عبادت, اور آپس میں ملنا ملانا عبادت, نکاح کرنا عبادت, ٹریڈ کرنا عبادت, فائنانس کرنا عبادت, کاروبار کرنا عبادت, نوکری کرنا عبادت. کب؟ جب آپ اس کو سنت کے دائرے کے اندر لے آئیں, سنت کے مولڈ کے اندر اس کو ڈھال لیں. اور اللہ نے بتا دیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرے. اور یہاں انسان اور جن دونوں کی بات کر کے یہ بات واضح کر دی گئی سکالرز کے مطابق کہ جن بھی مکلف مخلوق ہیں, یعنی ان سے بھی اللہ تعالیٰ جزا سزا کا معاملہ کریں گے, سوال جواب کا معاملہ کریں گے. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود ہی رازق ہے, بڑی قوت والا اور زبردست. تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. اللہ رازق ہے سب سے بڑا. انسان کو اللہ کی بندگی پر یہی تو خوف آتا ہے. اللہ کی بات ماننے شروع کی تو زندگی تنگ ہو جائے گی, زندگی مشکل ہو جائے گی, کاروبار جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا. سود چھوڑ دیا تو کاروبار کے اندر ترقی نہیں ہوگی, رشوت نہ لی اور نہ دی تو نوکری کے اندر آگے نہیں بڑھ سکیں گے, پرکس نہیں مل سکیں گے, کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اللہ نے کہہ دیا ان اللہ هو الرزاق, اللہ ہی رازق ہے. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے رزق کا معاملہ کرے گا. پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے, اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں. فویل للذین کفروا من یومہم من یومہم الذی یوعدون, آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. اللہ نے ان کو اپنا بندہ بننے کی آفر کی تھی لیکن انہوں نے نہ مانی, تو اللہ بھی آخرت میں ان سے اب خود نپٹ لے گا. سورۃ طور, طور مکی سورت ہے. عبرانی زبان میں ہیبرو لینگویج میں طور کہتے ہیں سبزے والا پہاڑ, گرین پہاڑ جو ہوتا ہے. بلند پہاڑ بھی طور کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ وہی پہاڑ ہے طور جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دعف یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا. قسم ہے طور کی اور ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے, آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی, کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الفاظ استعمال کیے سقف المرفوع. اللہ نے قرآن میں پہلے بھی آسمان کو کہا ہے سقفاً محفوظ, ایک ایسی چھت جو کہ محفوظ ہے. یہاں پر کہا ایسی چھت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو ہے تان دی ہے. دنیا میں جن قوموں پر عذاب آیا وہ آسمانوں سے ہی عذاب آیا. اللہ جب چاہے انہی نیچرل ریسورسز کو, انہی فزیکل لاس کو انسانوں کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. اللہ جہاں سے چاہے عذاب بھیج سکتا ہے. ہوائیں بھی آتی ہیں, کچھ پرسنٹیج اللہ ہوا کی بڑھا دیتا ہے, بس تھوڑی سی پرسنٹیج ہوا کی بڑھتی ہے اور اس کے بعد وہ کنٹینیوٹی سے چلتی رہے تو وہی ہوا جو ہے جو انسانوں کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے, وہی جو پولنز کو یہاں سے وہاں ڈسپرس کر رہی ہوتی ہے, وہ عذاب کا باعث بن جاتی ہے. قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا, وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. سائنٹیفک ایکسپلینیشن اس کی کیا ہے, کیسے آسمان ڈگمگائے گا, کیسے پہاڑ اڑے اڑے پھیلیں گے, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے فورس آف گریویٹی ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے اللہ فورس آف گریویٹی کو بڑھا دے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. فورس آف گریویٹی ہی ہے جس نے پہاڑوں کو جمایا ہوا ہے. کیا معلوم اللہ فورس آف گریویٹی کو ہٹا دے جس کی وجہ سے پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے ہل جائیں اور پھر دھمکی ہوئی روئی کی طرح یہاں سے وہاں اڑے پھریں. تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں, قیامت کے بارے میں جو سیریس نہیں ہے. قرآن کا اثر نہ ان کی بول چال پر نظر آتا ہے, نہ ان کے معاملات میں نظر آتا ہے, نہ ان کے حال حلیے پر نظر آتا ہے. بس کبھی دل کرتا ہے تو کسی موڈ میں قرآن پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد بند کر کے اس کو دوبارہ سے رکھ دیتے ہیں. رمضانوں میں دل کیا تو قرآن کھول لیا, قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ گئے, پھر باقی 11 مہینے اپنی زندگی میں مست ہو گئے. جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف چلایا جائے گا, اس وقت ان سے کہا جائے گا ہاذہ النار التی کنتم بہا تکذبون, یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا کچھ بھی. جہنم میں انسان کے اوپر نہ صرف جسمانی عذاب ہوگا بلکہ اس کے اوپر جذباتی نفسیاتی عذاب بھی ہوگا, شرمندگی کا عذاب بھی ہوگا, چیخو پکار کا عذاب بھی ہوگا, لڑائی جھگڑوں کا عذاب بھی ہوگا. جاؤ اب جھلسو اس کے اندر, تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے, تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. دنیا میں صبر کرتے تو جنت کے پھل خرید لیتے, صبر کا چیک موت کے ساتھ ایکسپائر ہو گیا. لیکن دنیا میں کیا کیا انہوں نے, دنیا میں تو مزے کیے. انہوں نے کہا تھا یو اونلی لیو ونس, یو اونلی ینگ ونس, اسی چکر میں دنیا کے دھوکوں میں رہ کر انہوں نے اپنا عمل تباہ کر لیا. اب صبر کریں جہنم کی آگ کے اوپر. اس کے برعکس متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے, لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا, اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. ان سے کہا جائے گا کلو وشربو ہنی ام بیما کن تم تعملون, کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو. کیا اعمال تھے؟ صبر کیا. کیا اعمال تھے؟ شکر کیا. کیا اعمال تھے؟ ایمان کو دل میں اتارا. کیا اعمال تھے؟ استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہے. اللہ نے بتا دیا صبر اور شکر کی بدولت اللہ تعالیٰ اب ان کو ان لمیٹڈ اجر دے گا. جو دنیا میں لمیٹڈ صبر کر لے اس کے لیے آخرت میں ان لمیٹڈ اجر ہے، جو دنیا میں لمیٹڈ خواہشات کو روک لے اس کے لیے ان لمیٹڈ سامان آگے موجود ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیا دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کے ساتھ جنت میں پہنچائے۔ کبھی آپ اکیلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ویکیشنز پر چلی جائیں اور آپ کے بچے ہوں پیچھے، آپ بچوں کو نہ لے کر جائیں، آپ کو وہ ویکیشنز پر جا کر بالکل مزہ نہیں آتا۔ آپ کہتی ہیں بچے ہوتے تو کتنا انجوائے کرتے، بچے یہ چیز دیکھتے تو کتنا مزہ کرتے، بچے یہاں آتے تو کتنا اچھا لگتا۔ تو جنت میں بھی اولاد کے بغیر کیا معلوم انجوائمنٹ ویسا نہ ہو سکتا۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی اور ہمیں بھی بہترین طریقے سے جنت کے بلند درجے پانے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ نے کہا کہ یہاں ان کو ایک اور انعام ملے گا کہ ان کی نیک اولاد ان کی ساتھی بن جائے گی۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، یعنی اللہ نے کہہ دیا ہر انسان جو ہے وہ ایک مارگیج کے ساتھ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ دیکھ لیں آپ کو اللہ نے کتنی تعلیم دی ہے، اس تعلیم کے اندر اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کے بدلے میں اللہ کے دین کو کیا دیا۔ دیکھ لیں اللہ نے آپ کو کس گھر میں پیدا کیا ہے، جن ریسورسز میں پیدا کیا ہے، یہ دیکھ لیں کہ آپ ان ریسورسز کو استعمال کر کے اللہ کے دین کے لیے کیسے استعمال کر سکتی تھیں۔ دیکھ لیں اللہ نے آپ کو کتنا حسن دیا ہے، آپ اس حسن کو استعمال کر کے لوگوں کو دین کی طرف اٹریکٹ کر سکتی تھیں۔ دیکھ لیں اللہ نے آپ کو کتنے مہنگے لباس دیے ہیں، اس لباس کو پہن کر آپ اتراتی ہیں یا اس لباس کو پہن کر آپ اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں اور لوگوں کو فرما برداری کی طرف راغب کرتی ہیں۔ ہر انسان دیکھ لے کہ وہ کس چیز کے عوض رہن ہے، کیا چیز ہے جس کے مارگیج کو اس نے ادا کرنا ہے۔ میں اور آپ اپنی ہر نعمت کے جواب دے ہیں، ہر نعمت کے، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کا بھی ان کو جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر رہے ہوں گے جس میں نہ یاوائے گوائی ہوگی نہ بدکاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ شراب وہاں پر ہوگی، لیکن وہ کیسی شراب ہوگی؟ اللہ جیسی شراب وہاں پلائے گا اور لپک لپک کر دوسرے کو لے رہے ہوں گے اللہ کی فرما برداری میں۔ یہاں کوئی سمجھتا ہے کہ سٹیٹس سمبل ہے شراب سرو کرنا؟ بیویاں کہتی ہیں ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، ہمارے شوہر جس سٹیٹس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کلاس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں ہمیں شراب سرو کرنی پڑتی ہے۔ تو قیامت کے دن دیکھ لیں اپنے آپ کو اس دنیا میں اس حرام میں انوالو کیا جس حرام کو اللہ نے منع فرمایا تھا کہ اس کے قریب بھی مت جانا، وہ عمل الشیطان میں سے ہے، شیطان کے عمل میں سے ہے۔ تو پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں نشہ آور چیز پیے گا، کوئی بھی نشہ آور چیز، یاد رکھیں اس میں شیشہ بھی آ جاتا ہے، جو دنیا میں نشہ آور چیز پیے گا اللہ اس کو جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا۔ تینت الخبال آتا ہے، اللہ اس کو جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا، اور آپ امیجن کر لیں کہ جہنمیوں کا پسینہ کیسا ہوگا۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا دیں، کیا پتہ کس کا دل کھل جائے، آپ انذار کر دیں آپ کے خاندان میں، آپ کی جان پہچان میں، آپ کے سوشل سرکل میں ایسے لوگ ہیں، آپ ان کو دین کا علم ضرور دے دیں، کیا معلوم ان کو معلوم نہ ہو، کیا پتہ کس کا دل کھل جائے، کیا معلوم کون جو ہے وہ حرام طریقوں کو چھوڑ کر حلال طریقوں پر آ جائے۔ یاد رکھیں حرام طریقوں سے کمائی ہوئی خوشیاں، حرام طریقوں سے کمایا ہوا سٹیٹس، حرام طریقوں سے کمائی ہوئی نعمتیں، اس کے ریپرکشنز آتے ہیں زندگی کے اندر، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی اولاد کی نافرمانی کی شکل میں، کبھی بے سکونی کی شکل میں، اور کبھی سخت ٹینشن کی شکل میں۔ تو اللہ نے تو کہہ دیا کہ اللہ نے جنت میں اس شراب کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، یہاں صبر کر لو، وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں پلائے گا، لپک لپک کر پی رہے ہوں گے، جیسے پارٹی کا سین لگ رہا ہے بالکل، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ اللہ نے وہاں ہر ایک کی نظروں کی تسکین کا سامان کیا ہوا ہے۔ آج اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں، اللہ وہاں آپ کو آپ کی جنت میں ایسے لڑکے دے گا، وہاں یہ نہیں پرابلم ہوگی اللہ میرا کک جو ہے وہ اندر آ جاتا ہے، میرے پردے کا ایشو جو ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے، ڈرائیور چوکی دار کیسے کروں پردہ، اتنا مشکل کام ہے، یا میرے گھر میں کوئی لڑکا بھی ہے نوکر کے طور پر، کتنا مشکل کام ہے۔ یہاں پر تو صبر کر لیں، یہاں پر ان کے سامنے پردہ کر لیں, آخرت میں کیا ہوگا؟ وہاں کوئی پردہ بھی نہیں کرنا ہوگا. جنت میں اللہ آپ کے سرو کرنے کے لیے لڑکے پیش کر دے گا, اور لڑکے بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ کو پسند ہو. اللہ نے لکھا نہیں یہاں پر, جیسی عورتوں کی خواہش ہوتی ہے دنیا کے اندر اللہ ان کی وہ خواہشات جنت میں پوری کرے گا. کسی لڑکی نے اپنی نظروں کی حفاظت کی اور یہاں کسی نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا, ہو سکتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں, ہو سکتا ہے کیا؟ یقین رکھیں اللہ جنت میں ٹال ڈارک اور ہینڈسم قسم کا شوہر عطا کر دے گا, اپنی پسند کا, جتنا قد کا آپ کو چاہیے اتنے قد کا, جس رنگت کا چاہیے اتنی رنگت کا, جتنے مسکولر چاہیے اتنا مسکولر. دنیا میں مردوں کو دیکھ دیکھ کر, نامحرم مردوں کو دیکھ دیکھ کر آہیں نہ بھرا کریں, اپنے آپ کو روک لیں, اپنی ٹیمپٹیشنز کو تھام لیں. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے, یہ کہیں گے, اب یہ بتا رہے ہیں بالکل کیا سین ہے. جیسے جب بچوں کا ریزلٹ آ جاتا ہے, اور جن بچوں کا اچھا ریزلٹ آتا ہے, جب تک ریزلٹ نہیں آتا تب تک کچھ بچے آپس میں بالکل ڈسکس نہیں کرتے, جب بچوں کا اچھا ریزلٹ آ جاتا ہے پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, تم نے کتنے گھنٹے پڑھا تھا, تم نے کتنے گھنٹے پڑھا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو 8 گھنٹے پڑھا تھا, کوئی کہتا ہے میں نے تو 12 گھنٹے پڑھا تھا. تو وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو ان کا 8 گھنٹے پڑھنا تھا یا 12 گھنٹے پڑھنا تھا, وہ جو اپنی محنت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اپنی محنت کا ذکر کر کے مزہ آ رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ ریزلٹ مل گیا نا ان کو. اب تو ان کو بہترین انعام مل گیا, اللہ نے ان کو بہترین ریزلٹ دے دیا, تو اپنی محنت کا ذکر کر کے انجوائے کرتے ہیں, یہ چیز بھی ان کے انجوائمنٹ میں اضافہ کرتی ہے. تو یہ جنتی بھی جن وجوہات کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہوں گے, ان وجوہات کو ڈسکس کریں گے تاکہ ان کو اور مزہ آئے کہ دیکھو ہم نے یہ کام کیا تھا نا, اس لیے ہمیں جنت مل گئی. تو ایک کیا ان کی خوبی آئی, قالو, یہ کیا کہیں گے, انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین, ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. اللہ سے اور دنیا سے, اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگتے رہتے تھے, اور گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے, یعنی جب گھر والے غلط کام کرتے تھے تو ان کو فکر ہوتی تھی کیسے ان کو روک لیں اور ہم اس کا حصہ نہ بنیں. گھر والوں کے ساتھ ان کی برائیوں میں شریک نہیں ہوتے تھے, ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے, ایک ہی گھر میں رہتے تھے, لیکن گناہوں کے اندر اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے تھے. انہوں نے اللہ کو خوب پکارا انہی گھروں میں رہ کے جن گھروں کے اندر یہ رہا کرتے تھے اکٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بہترین انعام سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے. اس میں ایک اینگل یہ بھی آتا ہے کہ انسان کے اندر ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ انسان زیادہ غلطیاں اپنے گھر والوں کے درمیان میں کرتا ہے. ہم غیبت کا شکار اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم چغلی اور لان تان کا شکار اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ کیسے رہتے تھے اپنے گھر والوں میں؟ بالکل ریلیکس نہیں ہو جاتے تھے, بلکہ کانشیس رہا کرتے تھے کہ مجھے اب بھی گناہوں سے بچنا ہے, مجھے اب بھی اللہ نوٹ کر رہا ہے, مجھے اب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اور ایک اور بات جو اسکالر اس کے اندر بتاتے ہیں, گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے مطلب کیا ہے, گھر والوں کے ساتھ بہترین اخلاق ہوتا تھا, خالی ڈرائنگ روم مینرز نہیں ہوتے تھے. آج آپ اور میں جس طرح یہاں پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں بہترین اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں, یہ آپ کا اور میرا بہترین اینگل ہے جو ایک دوسرے کو نظر آتا ہے. اگر کسی کے اخلاق کے بارے میں جاننا ہے تو کیا چیز ہے جس کے بارے میں دیکھا جائے, اس کے بچے اور اس کا نوکر. ان دو چیزوں سے پوچھ لو کہ اس انسان کا اخلاق کیسا ہے. انسان کا اخلاق اس کے نوکروں کے سامنے پتا چلتا ہے یا اس کے بچوں کے سامنے؟ اور بچے جو یہاں بچیاں بیٹھی ہیں, وہ اپنا اخلاق اگر دیکھنا چاہتی ہیں کہ ان کا اخلاق کیا ہے, تو وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دیکھ لیں, اپنے بہنوں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے, پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر میں کیسا رکھا ہوا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں ڈرتا ہوا کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ شیطان یہیں زیادہ حملہ کرے گا, انہیں کی باتوں کا غصہ دلائے گا. اور یہ مومن ڈرتے ہوئے رہتے ہیں, اپنے اخلاق کو تھامے ہوئے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو غصہ نہیں آتا, غصہ آتا ہے, اپنے غصے کو تھام لیتے ہیں, جذبات بھڑکتے ہیں, زبان پر الفاظ مچلتے ہیں, لیکن باہر نہیں آنے دیتے اپنی زبان سے ان الفاظ کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں, اور ان کا ہدف, ان کا لیسو جنت کے اوپر ہوتا ہے, ان کا اینکر جنت کے اوپر ہوتا ہے. اور کیا کیا انہوں نے؟ کہا آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جلسا دینے والی عذاب کے عذاب سے بچا لیا. اور دوسری خوبی ان کی کیا؟ اپنا کریڈٹ کچھ نہیں, جو ہوا, جو جنت ملی, جو ہم نے دنیا میں محنتیں کی, جو ہم نے دنیا میں صبر کیا, یہ صرف اللہ کا فضل تھا. سارا کریڈٹ اللہ کو دینے والے, اپنے کندھوں کو نہیں تھپ تھپاتے, واہ واہ کیا کام کیا, کتنا غصے کو تھام لیا, نہیں. ہر دفعہ غصے کو تھامنے کے بعد, ہر دفعہ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے بعد, اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں, اللہ آپ نے یہ کام کروایا, اللہ کے ساتھ خیر کو اٹیچ کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے, اللہ ہی سے دعائیں مانگتے رہتے تھے. دنیا میں اللہ سے دنیا بھی مانگتے تھے اور آخرت بھی مانگتے تھے، دنیا کا حسنہ بھی مانگتے تھے، آخرت کا حسنہ بھی مانگتے تھے. ان کو امید ہوتی تھی کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. بادشاہوں کے دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، اللہ کو اپنا وہ بندہ بہت پیارا ہوتا ہے جو رات میں اٹھتا ہے، اپنا نرم بستر چھوڑتا ہے، اپنا لحاف چھوڑتا ہے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، یعنی جو تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. سارا ان وطاعی و لحافہ کے الفاظ آتے ہیں، جس نے اپنا نرم بستر چھوڑا اور جس نے اپنا لحاف چھوڑا. سردیوں میں بستر چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، گرم گرم بستر اور نکلنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. اور کبھی کبھی پتا ہوتا ہے کہ گیزر سے پانی جو ہے وہ فوراً نہیں آئے گا گرم، تو ٹیپ سے آپ کو جو وضو کرنا پڑے گا تو ٹھنڈے پانی سے کرنا پڑے گا. اللہ کی خاطر کیا. گرمیوں میں بھی بستر بڑا پیارا ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے اور مزے سے تکیوں کے درمیان میں سو رہے ہیں اور ہلنے کا دل نہیں کر رہا. لیکن جو اللہ کی خاطر اٹھے گا، جو اللہ سے اس وقت میں دعائیں کرے گا، اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے. کہا وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے. تو اللہ سے دعائیں تو ضرور مانگتے رہیں. یہاں تین صفات آئی ہیں، ایک اپنے گھر والوں میں کانشیس رہنے والا، ڈرنے والا، جنت میں پہنچا. دوسری صفت کیا ہے اس کی، اپنا سارا عمل کا کریڈٹ اللہ کو دینے والا، جو کیا اللہ آپ کی رحمت کی وجہ سے ہوا. تیسرا دعائیں کرنے والا. زکریا علیہ السلام کے ذمن میں ہم پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا اللہ میں آپ سے مانگ کر کبھی بدبخت نہیں ہوا. تو اللہ سے مانگے اور اللہ سے کبھی بھی نہ امید نہ ہو، کبھی نہ کہیں اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، اللہ سنے گا انشاءاللہ. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نصیحت کیے جاؤ، اپنے رب کے فضل سے تم نہ کاہن ہو نہ مجنوں. کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں؟ یا در حقیقت یہ انات میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے یہ یقین نہیں رکھتے، ان کے دلوں کے اندر یقین نہیں ہے. یہ دنیا میں کھپ کر رہ گئے ہیں، دنیا ہی میں مصروف ہو گئے ہیں. بچے، بچوں کا کھانا پلانا، بچوں کو اڑانا پہنانا، بچوں کے اسکول، اسی میں ہی رہ گئے. انہوں نے اللہ کے کلام کی طرف غور کرنے کے لیے وقت ہی نہیں نکالا، ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ یہ اپنی عقلوں کو، اپنی لاجکس کو اس شریعت کے انڈر لے کر آتے، اس کے تابع لے کر آتے، اس کے ذریعے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے، آخرت کے لیے سٹرگل کرتے، آخرت میں اپنا انجام بہترین بنانے کے لیے کوششیں کرتے. یہ تو اسی انات کا شکار رہے، جس انات کی وجہ سے یہ آخر میں جہنم کا شکار ہوں گے. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سن گن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سن گن لی وہ لائے کوئی کھلی دلیل؟ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ بتا دیا گیا، کیوں شرک کرتے ہو؟ کیوں ایتھیسٹ بن جاتے ہو؟ کیوں ایگنوسٹکس بن جاتے ہو؟ اللہ نے تو بار بار قرآن میں یہ بات پوچھی ہے. ام تس الحم اجرا، کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں؟ بتا دیا گیا، لاجک استعمال کرو، 100% سائنٹیفک اپروچ رکھو. 100% سائنٹیفک اپروچ کیا ہے؟ کہ الیمینیشن اور کنفرمیشن اور آبزرویشن ہو. استعمال تو کرو ان تینوں چیزوں کو شریعت کے اوپر رکھ کے، ریسرچ تو کرو. یہ تمہاری روشن خیالی کا مظاہرہ ہوگا، یہی تمہاری انلائٹڈ ماڈریشن ہوگی کہ تم ریسرچ کرو اس شریعت کے اوپر، پھر دیکھو کہ یہ تمہارے فائدے کی ہے یا تمہارے نقصان کی ہے. تو کنفرمیشن ہوگی جبھی تمہیں پتا چلے گا اس شریعت کے فائدے ہیں یا اس شریعت کے قوانین میں نقصان ہے. تم نے بغیر تھیوری کو اپنے اوپر اپلائی کیے ہوئے، بغیر پریکٹیکل اس کا کیے ہوئے اس کو ریجیکٹ کر دیا. کیسے لوگ ہو تم، کیسے مسلمان ہو تم کہ تم شریعت کو نافذ نہیں کرتے اور کہتے ہو کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. قرآن تو آپ کے اور میرے دل میں بار بار امید کی کرن روشن کرتا ہے. قرآن مجھے اور آپ کو بار بار زندگی کی طرف لے کر آتا ہے، اور یہ مثالیں بار بار بتا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو مردہ قوموں کو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا، مردہ دلوں کو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا. تو یہ قرآن ہے جو تمہارے مردہ دل کو زندہ کر سکتا ہے. اللہ نے کہہ دیا اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والے ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. اللہ نے بتا دیا جو کفر کرنے والا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بظاہر دنیا میں اسکائی اسکریپرز نظر آ سکتے ہیں, بظاہر دنیا میں ڈیولپمنٹ اور پروگرس نظر آ سکتی ہے, آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ جگہ تیار ہے. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں. یقین نہیں ہوگا ان کو کہ یہ ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے یا یہ ہمارے لیے جو ہے کوئی رحمت کی چیز آ رہی ہے. بس اے نبی, انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے, جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وصبر, صبر کیجئے, لحکم ربی کا, فإنک بأعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم, اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے, آپ ہماری نگاہوں میں ہیں, تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. آپ کی اور میرے لیے بھی یہی سبق ہے کہ آپ اور میں بھی خوب اللہ کے راستے میں تسبیح کا دائرہ ہاتھ میں پکڑ لیں, تسبیح کرتے رہیں, اللہ سے امید رکھیں, صبر کے ساتھ جٹے رہیں. آج اس امت کے اوپر رات ہے, آج اس امت کے اوپر شام ہے, آج یہ امت جو ہے یہ مغلوب ہے. تو آپ کے اور میرے لیے بھی سبق ہے, فصبر, یاد رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے. اپنے اس غم زدہ ماحول کے اندر جہاں مسلمانوں کے اوپر اتنی پریشانیاں, اتنی ٹینشنز, اتنی آزمائشیں ہیں, وہاں تم ایک دامن اپنا تھام لو اور وہ تسبیح کا دامن ہے, بندگی کا دامن ہے. اللہ سے پر امید رہو, اپنے آپ سے پر امید رہو, اللہ کی حمد کرتے رہو. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ آزمائش کے ماحول میں ہو تو تیسرے کلمے کا ورد کرتا رہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب بہت کسی کو بھوک لگ رہی ہو تو اسکالرز کہتے ہیں کسی کو بہت بھوک لگ رہی ہے, مثال کے طور پر بچوں نے صبح سحری نہیں کھائی یا آپ نے سحری میں کچھ کھایا نہیں, آپ کی آنکھ نہیں کھلی اور آپ کو بھوک لگ رہی ہے, تب بھی آپ اس چیز کا ورد کرتی رہیے. ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو اس کلمے کی وجہ سے بہت صبر اور حوصلہ ملے گا. تو جب پریشانی آئے تیسرا کلمے کا ورد کرنا شروع کر دیجیے. اس سے ہوگا کیا, سوچ سمجھ کر ورد کیجیے. آپ کیا منہ سے الفاظ نکال رہی ہیں, آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہیں, آپ اپنا سارے کا سارا توکل اللہ پر رکھ رہی ہیں, آپ اللہ کے ساتھ سارے اپنے اپروولز کو اٹیچ کر رہی ہیں, آپ اللہ سے امیدیں باندھ رہی ہیں, تو تسبیح کرتی رہیں. اور آپ دیکھتی ہیں کہ قرآن میں بار بار تسبیح کی تکرار آتی ہے, تسبیح کرتے رہیے, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے. تسبیح کرنے والا جو ہے وہ کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوتا. جنت میں سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے. تو کہتی رہیے تسبیح, پڑھتی رہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کے کاموں میں آپ مصروف رہیے, ہاتھ آپ کے ہو سکتا ہے دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں, دل آپ کا اللہ کے ذکر سے مصروف رہنا چاہیے. انسان کا کام کیا ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر ہی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, اور یہی مسلمان کی یونیکنیس ہے کہ مسلمان کو جنگلوں میں نہیں نکل کر جانا, خاندانوں کو نہیں چھوڑنا, فیملیز کو نہیں ریجیکٹ کرنا, اپنے بچوں کو پیچھے نہیں کہیں چھوڑ دینا, ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو بھی میں نے اور آپ نے نگلیکٹ نہیں کر دینا. فصبر, ان کی نافرمانیوں کے اوپر بھی صبر کیجئے, دعا کیجئے. اور آپ جب تسبیح کر کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. اپنی اولادوں کے لیے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ, اور رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بار بار بتا دیا کہ اپنے آپ کو دن بھر مصروف رکھو, رات میں بھی اللہ کی تسبیح کرو, اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی. ستارے جب پلٹتے ہیں کون سا وقت ہوتا ہے؟ یہ وہی وقت ہوتا ہے جو سحری کا وقت ہوتا ہے, جس میں تہجد پڑی جاتی ہے. تو ضرور کوشش کریں, ضرور اہتمام کریں. جاتا ہوا رمضان ہے, آخری عشرے کے بھی چند دن رہ گئے ہیں, اہتمام کے ساتھ سحری سے پہلے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, اور آپ اللہ کے حضور نوافل پڑھیے, قرآن پڑھیے, اور دعائیں کیجئے اور تسبیح کیجئے. اللہ انشاءاللہ دعا قبول کرے گا. سورۃ النجم, نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ, نجم کا مطلب جھاڑیاں بھی ہوتا ہے. سورہ رحمان میں اس کا ترجمہ جھاڑیوں کے طور پر آیا ہے. سورہ نجم وہ سورت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا آسمانی سفر جو ہے اس کا ذکر آتا ہے. اور ایک بہت ہی اس سورت کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو کم وقت میں اس سورت کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہوتا. ویسے تو آپ قرآن کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے, لیکن دورہ ترجمہ کے اندر اس سورت کا حق ادا کرنا بالکل بھی ممکن نہیں لگتا. تو ضرور اپنے آپ سے دعا کریں, اللہ سے دعا کریں, اپنے آپ سے امید رکھیں کہ اللہ آپ کو موقع دے اور آپ کسی کلاس کو جوائن کر کے اس سورت کی مکمل تفسیر سن سکیں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے, وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. کس کے ذریعے نازل کی جاتی ہے؟ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا دی, وما ينطق عن الہوى, کہ اللہ کے رسول اپنی کسی خواہش سے نہیں بولتے. ہم کلمے میں ایک بات پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں عبدہ و رسولہ, اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. بحیثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ کے معاملات بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام باتیں بھی کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر جیسے ہم عام باتیں کرتے ہیں, کیا حال ہے, کیا پکا ہے, کہاں جا رہے ہو, تو اللہ کے رسول عام بات بھی کیا کرتے تھے. جب یہ کہا گیا وما ينطق عن الہوا, تو یہ کس چیز کی تفسیر ہوگی؟ آپ کے رسول ہونے کی کیٹیگری کے اندر بات کی جا رہی ہے. یقیناً آپ ایک انسان بھی تھے, آپ عبد بھی تھے, آپ اللہ کے غلام بھی تھے. اس کے اندر ایک عام انسان جو عام بول چال میں بات کرتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ہر چیز کو اللہ کے رسول کی ہر بات کو, ہر جملے کو آپ وہی نہیں کہہ سکتے. عبداللہ بن عمر کے لیے آتا ہے کہ وہ ہر بات رسول اللہ کی لکھ لیا کرتے تھے. بزرگوں نے ان کو منع فرمایا کہ کبھی رسول اللہ ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں تو نہ لکھو. رسول اللہ نے اس پر ان سے کہا کہ نہیں, لکھتے رہو. یعنی عبداللہ بن عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا, ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور پھر کہا لا یخرجو من الا الحق. لا یخرجو یعنی نہیں نکلتا اس منہ سے الا الحق, اس منہ سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا. تو بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول سوچ سمجھ کر بولتے ہیں. اللہ کے رسول ایسے نہیں بولا کرتے تھے کہ جیسے ابھی ہم بولتے ہیں, ہم نے کوئی بات کی اس کے بعد ہم نے کہا اوہ نہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا. اللہ کے رسول عام گفتگو بھی ایسے نہیں کیا کرتے تھے, بڑی محتاط گفتگو کیا کرتے تھے. تو بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول کی یہاں تک اللہ نے تربیت اور تزکیہ کیا ہوا تھا کہ عام بول چال میں بھی بہت زیادہ کانشیس رہتے تھے. سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ہم نے رسالت کی صفت پڑھی ہے کہ وہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ اپنی خواہش سے قرآن کی تشریح نہیں کرتے. اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن کی تشریح دو طرح سے کی جاتی ہے, قرآن کی تشریح قرآن کے ذریعے اور قرآن کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل نماز کا طریقہ بتایا اور وہ مکمل نماز کا طریقہ وحی خفی کی شکل میں آیا. تو یہاں پر دونوں کی بات کی گئی ہے. وما ينطق عن الہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منہ سے بولتے ہیں قرآن وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور جو آپ احکامات بتاتے ہیں, جو اعمال کر کے دکھاتے ہیں وحی خفی کی شکل میں, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ, آگاہ رہو مجھے ایک کتاب بھی دی گئی ہے اور اس سے ملتی جلتی ایک چیز بھی دی گئی ہے, یعنی کہ اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو یہ اس وقت کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا. ایک مرتبہ یہ جس کا یہاں واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب آپ پر وحی کا نزول ہوا اور آپ اپنے غار سے اتر رہے تھے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے غار سے اترتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. اور دوسرا موقع تھا جس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے ظاہر کیا تھا, جب آپ معراج کے موقع پر تھے اور آپ ایک مقام پر پہنچے تھے جس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی. وہاں پر روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنی اصلی شکل میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ کے سامنے ایکسپوز کیا تھا. پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ وہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی اسے وہی پہنچانی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نیچے آ رہے تھے, پہلی مرتبہ جب آپ نے دیکھا اللہ کے رسول نے, تو آواز آئی تھی یا محمد. اللہ کے رسول نے دائیں بائیں دیکھا, ان کو کوئی نظر نہیں آیا. پھر آواز آئی یا محمد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آواز آواز آئی لیکن کوئی نظر نہیں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں آتا ہے کہ نگاہ آسمان پر گئی, اور جب آسمان پر گئی تو پورے ہورائزن پر آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے, اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اسے پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. وہی مقام غار حرا سے اترتے ہوئے جو بتایا گیا, اور دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب صحابہ کو آ کر بتایا تھا بعد میں, تو بتایا تھا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے 600 پر تھے. تو ایک اس کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ جو تھا انگلیاں اٹھائیں, اس کے اوپر بڑے آبجیکشن کیے کہ ایک نگاہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کے پر جو تھے وہ گن لیے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں, آپ ان کے سامنے فلیش کریں بہت سارے کارڈز, ود ان سیکنڈز وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس کارڈ میں کتنے ڈاٹس تھے, کس کارڈ میں کتنی لائنز تھیں, کس کارڈ کے اندر کتنے اسکوائرس تھے. تو فوٹوگرافک میموری تو آج بھی لوگوں کی ہوتی ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عقل دی گئی تھی اللہ کی طرف سے, جس رہنمائی کے اندر وہ اپنے معاملات اور فیصلے کیا کرتے تھے, ہم جانتے ہیں کہ ان کا مقام تو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے, نہ صرف مسلمانوں نے بیان کیا ہے, بلکہ نان مسلمز نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی تھی کہ دنیا کے مختلف ہیروز جو ہیں وہ کوئی ایک ایک قسم کا جو تھے وہ ریولوشن لے کر آئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ریولوشن لے کر آئے جو کم سے کم ریسورسز کے اندر ہر طرح کا ریولوشن لے کر آ گئے, جس میں وہ دین کا ریولوشن بھی لے آئے, جس میں انسانوں کے بدلنے کا ریولوشن بھی لے آئے, اور جس میں وہ پولیٹیکل ریولوشن بھی لے کر آ گئے. تو اس کی گواہی تو نان مسلم بھی دیتے ہیں. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی نعوذ باللہ, کفار بھی کہا کرتے تھے اور آج بھی کچھ ایسے کم عقل لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلوسینیشن ہوتی تھی. تو بتا دیا گیا کہ ہلوسینیشن نہیں تھی, وہ حقیقت تھی. اگر تم نہیں جان سکتے تو اس میں تمہاری عقل کی کمی ہے. ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا. سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس کے آگے کوئی بھی مخلوق نہیں جا سکتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے, معراج کا زمینی سفر جس کا ذکر ہم نے بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا, سورہ اسراء, بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ معراج کے زمینی سفر کو اسراء کہا جاتا ہے, اور آپ کا آسمانی سفر جو ہے اس کا ذکر آپ کو سورہ نجم میں ملتا ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ آسمانی سفر جب آپ کا کیا گیا اور جب آپ ساتویں آسمان پر اس مقام پر پہنچے جس جگہ پر ایک بیری کا درخت تھا, سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں, اس مقام کے اوپر کوئی مخلوق اس سے آگے نہیں جا سکتی. وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے روایات میں آتے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے ایکسپوز کیا تھا. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا, نگاہ نہ چوندھے آئی نہ حد سے متجاوز ہوئی, اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مظاہرے کرائے. افرائی تم اللات والعزا, اب ذرا بتاؤ تم کبھی اس لات اور عزا اور تیسری اس ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کرتے ہو؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو پھر بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں, اللہ نے ان کے لیے کوئی سنت نازل نہیں کی. دنیا کے لیے تمہاری تمنائیں ہیں, دنیا کے لیے تمہاری محنتیں ہیں, اور آخرت کے لیے اپنی پسند کے احکامات لاتے ہو. دنیا میں تم نے من پسند خدا بنا لیے تو سمجھتے ہو کہ شاید آخرت بھی تمہاری من پسند آئے گی. اللہ نے وہاں سوال اٹھایا. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى, حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ کسی نے کہا, اف وشز ور ہارسز بیگرز وڈ بی دیئر رائڈرز. خواہشات کے اوپر اگر دنیا قائم ہونی ہوتی تو آج دنیا میں سب انسان خوش ہوتے, لیکن خواہشات پر دنیا قائم نہیں ہوتی, ارادوں پر اور تقدیر پر دنیا قائم ہوتی ہے. دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. تو بتا دیا گیا کون بچائے گا, صرف علم نہیں بچائے گا. جو دنیا کا بہت علم رکھتے ہیں وہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچے ہوئے لوگ ہیں. دل کا بدلنا انسان کی نجات کا باعث بنتا ہے. جس کا دل بدل جاتا ہے, جس کا دل فتنے سے خالی ہو جاتا ہے, جس کے دل میں علم الوحی آ جاتا ہے, اس کے پاس معلومات کا ایسا اوتھینٹک سورس آتا ہے کہ پھر وہ اپنی نجات کا معاملہ کر بیٹھتا ہے. اور اسی کتاب پر عمل کرنے پر اصل میں فائدے ہی فائدے ہیں. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں, ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. شفاعت کا کئی مقامات پر ذکر آیا اور اکثر مقامات پر شدت سے اس کی نفی بھی آئی ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اللہ کہہ کر بات بیان کر دی گئی, ایکسیپشن کہہ کر کہ جس کو اللہ اجازت دے گا, جس کے لیے اجازت دے گا اور جتنی اجازت دے گا اتنی ہی شفاعت ہو سکتی ہے. روایات میں آتا ہے انبیاء کو, شہداء کو, دین کا علم رکھنے والوں کو شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا. جیسے آپ مثال کے طور پر اسکول میں کسی کا ریزلٹ آنا ہے, کچھ ریزلٹ ڈے ہوتا ہے تو کسی کو چیف گیسٹ کے طور پر بلا لیا جاتا ہے. ریزلٹ تو بنا ہوا ہوتا ہے, جو چیف گیسٹ آتا ہے وہ ریزلٹ تو نہیں بناتا, ریزلٹ تو ٹیچرز بنا چکی ہیں, اسکول ریزلٹ ڈیسائیڈ کر چکا ہے, چیف گیسٹ آ کے صرف نام اناؤنس کر رہا ہوتا ہے. تو شفاعت کے معاملے میں بھی یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھیں, شفاعت اپنی مرضی سے کوئی نہیں کرا سکے گا. جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکا ہوگا کہ اللہ نے اس کو پار لگانا ہے, اس کی شفاعت کا آپشن جو ہے کسی کے ذریعے دلوا دیا جائے گا, اس کو کسی کو بلا کے چیف گیسٹ کے طور پر اس کا نام کہلوا دیا جائے گا. ورنہ ہم پڑھ آئے ہیں سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 80 میں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. اللہ کے رسول سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ ہرگز آپ کے استغفار قبول نہیں کرے گا. تو شفاعت کا معاملہ انسان اپنا کلیئر رکھے اور شفاعت کے بھروسے پر آج گناہ نہ کرے کہ اللہ کے رسول ہمیں کل بخشوا لیں گے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں, وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ پر کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. تو یہ صرف کہنا کافی نہیں ہے کہ جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ, یہ گمان ہے صرف. صرف انسانوں کی قدر کرو, کسی انسان کا دل نہ دکھاؤ, کسی انسان کے ساتھ برا نہ کرو. اللہ تو اپنے ساتھ کیے ہوئے گناہ معاف کر دے گا. حقوق اللہ, حقوق العباد, ان دونوں کا بیلنس مسلمان کو مومن بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ نظر میں حقوق العباد ادا کیے اور راتوں میں کھڑے ہو کے حقوق اللہ کی بہترین جو ہے شکل انسانوں کو, مسلمانوں کو دکھا دی کہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ گمان کے اوپر کوئی کام نہیں چل سکتا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے, یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے, کون سیدھے راستے پر ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے, تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا دے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم, جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. بتا دیا گیا کہ جن کا ٹیوب ویژن نہیں ہوتا, جن کا لمیٹڈ ویژن نہیں ہوتا, جن کے علم میں صرف محدودیت دنیا کی نہیں ہوتی, وہ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے دین پر عمل کرتے میں بھی پرفیکٹ نہیں ہو جاتے, پرفیکشن پر نہیں پہنچ جاتے, کبھی غلطی ہو جاتی ہے, کبھی پاؤں سلپ ہو جاتا ہے, تو اللہ ان کے لیے اپنے دامن رحمت کے ساتھ موجود رہتا ہے. معاف کرنے والا ہے اللہ, وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے. بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, وہی بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے. اللہ نے کہا ہے الا یعلم من خلق, سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے, کیا اللہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو, نیک ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی, نیک بنا جاتا ہے. اللہ تمہارا فزیکل کمبینیشن جانتا ہے, اللہ تمہارا ایموشنل میک اپ جانتا ہے, اللہ تمہارا سائیکولوجیکل میک اپ جانتا ہے. اللہ ہی نہ جانے گا جس نے تم کو بنایا؟ تو جس اللہ نے تم کو شریعت کی وصیت کی ہے اس شریعت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو, اپنی پاکی کے, اپنے نفس کی پاکی کے دم نہ بھرو. خود سے نہ کہو کہ ہم تو بڑے نیک ہیں, ہم یہ کام بھی کرتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں. اس چیز کو فالو کرو جس کا حکم دیا جاتا ہے. پس اے نبی, تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا, یعنی صراط مستقیم پر صرف آ جانے سے ہدایت نہیں ملے گی. آیا تھا صراط مستقیم پر لیکن قدم 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 پیچھے چلا گیا, اس لیے کہ علم حاصل کرنے میں رک گیا تھا. اور جہاں انسان علم حاصل کرنے میں رکتا ہے اس کے عمل میں سٹیگنیشن آتی ہے, جہاں عمل میں سٹیگنیشن آتی ہے انسان واپس پلٹنا شروع کر دیتا ہے. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی بھی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے؟ و ابراہیم الذی وفا، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا آپ جہاں جہاں قرآن میں ذکر پڑھیں گی، اللہ کی محبت آپ کو ٹپکتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ ہمیں بھی اپنا وفادار بنا لے، اللہ ہم سے بھی محبت کا دعویٰ ایسا ہی ہو کہ ہم صرف زبانوں سے محبت کا دعویٰ نہ کریں، ہم عمل سے کر کر دکھانے والے بنے۔ اللہ تذر وازرۃ وزر اخرى، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کا گناہ کا بار نہیں سمیٹے گا۔ یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی۔ میں اور آپ دیکھ لیں ہمارے دن رات کس میں گزرتے ہیں، کن محنتوں میں گزرتے ہیں، کس فکروں میں گزرتے ہیں، کن لائف سٹائلز میں گزرتے ہیں، کس جد و جہد میں گزرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی سعی ان قریب دیکھی جائے گی، اس کی جزا اسے پوری پوری دے دی جائے گی۔ دنیا کا امتحان ریزلٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے، دنیا کے امتحان میں آپ کو محنت بھی کرنی ہوتی ہے اس لیے کہ آپ کو ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ کا امتحان بس محنت کرتے جائیں، ایفرٹ اورینٹیڈ۔ بس اللہ یہ نہیں دیکھے گا آپ نے کیا اچیو کر لیا، اللہ دیکھے گا آپ نے محنت کتنی کی۔ کوئی بات نہیں اگر تمہیں کچھ حاصل نہ ہو سکا، محنت تو کی تھی، اس راستے پر تو آ گئی تھی، صراط مستقیم پر قدم تو جما دیے تھے، اسی پر ایک ایک قدم آگے بڑھی تھی۔ اللہ دیکھے گا، اللہ کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ تم اپنے پیچھے جو ہے کتنا اسلام اسٹیبلش کر کے آئی ہو، اللہ یہ دیکھے گا تم نے کتنی کوشش کی۔ اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، یہ کہ اسی نے موت دی، اسی نے زندگی بخشی، اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے۔ قرآن نے کتنی بڑی حقیقت بتا دی یہاں پر کہ بوند جو ٹپکائی جاتی ہے، سائنس کی حقیقت، کہ ایک وقت تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، قرآن نے یہ حقیقت یہاں کھول کر بتا دی کہ مرد کی طرف سے آنے والا سپرم یہ چیز ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے۔ شعرا بہار کا ایک ستارہ ہوا کرتا تھا، مشرکین اس کو بڑا بابرکت سمجھا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا اللہ ہی اس کا رب ہے۔ اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا، سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ وہ کیا چھا دیا۔ بس اے انسان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں پر تم شک کرو گے؟ اپنے گمان پر شریعت مت قائم کرنا، اپنے گمان پر یہ مت کرنا کہ ہم اصال ثواب کے طریقے نکال لیں، اپنے گمان سے اپنے بزرگوں کا اصال ثواب نہ کرنا۔ تم سے پہلے کئی قومیں گزری جو اپنے بزرگوں کو پیروی کرتے ہوئے گئیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گئیں، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، حالانکہ بڑی پروگرس والی قومیں تھیں۔ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ ان کی کتنی ڈیولپمنٹل جو تھے معاملے تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تم اپنے بزرگوں کا اصال ثواب بھی کرنا چاہو، اسی طرح کرنا جیسے اللہ نے بتایا ہے۔ مرنے والے کے لیے آپ اور میں حج بدل کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر اس نے حج نہیں کیا، اس کی خواہش تھی، آپ حج بدل کر دیں، ثواب کی نیت سے، اصال ثواب کی نیت سے آپ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کپڑا پہنا دیں۔ بدنی عبادات جو ہیں مرنے والوں کو وہ نہیں پہنچتی، مطلب کوئی مر گیا اس نے نماز نہیں پڑھی، اب آپ اس کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ بدنی عبادات میں روزہ، اگر اولاد جو ہے وہ پیچھے موجود ہے اور والدین نے روزے نہیں رکھے تھے تو اولاد روزہ رکھ سکتی ہے۔ بعض سکالرز یہ کہتے ہیں کہ بدنی عبادات میں انڈیویجولی اولاد جو ہے وہ کر سکتی ہے، مثال کے طور پہ اولاد قرآن پڑھ سکتی ہے، اور اولاد قرآن پڑھے گی اس کو ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی تو عمل کرے گی، عمل کرے گی تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ لیکن اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر کہیں قرآن پڑھنا اصال ثواب کی نیت سے، اجتماعی طور پر ایک محفل ارینج کرنا، اس کا جو ہے سنت سے کہیں پر کوئی لنک نہیں ملتا۔ تو بتا دیا گیا کہ اسی چیز کو فالو کرو جس چیز کو اللہ نے تمہیں شریعت کے طور پر دے دیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں شک میں نہ پڑو، یہ ایک تنبیہ ہے، پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ ہر سانس کے ساتھ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں اور زندگی سے دور ہو رہے ہیں، ہم میں سے ایک ایک جو بھی یہاں بیٹھا ہے اور جو بھی دنیا میں موجود ہے، ایک ایک سانس اس کو موت سے قریب کرتی ہے، ایک ایک سانس اس کو زندگی سے دور کرتی ہے۔ تو پھر موت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیوں جو کہتے ہو ڈونٹ بی موربڈ؟ کیوں یہ سمجھتے ہو کہ موت کا ذکر ہی نہ کرو، ضرورت ہی نہیں ہے موت کو یاد کرنے کی؟ کیوں لغو میں مصروف رہتے ہو؟ کیوں شریعت کو ٹھکرا دیتے ہو؟ کیوں ڈینائل پر ہو؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں، اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا وقت آنے سے پہلے ہدایت نصیب فرما دے۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ کرنے کا کام یہ ہے، جتنا جو اللہ کے سے سامنے سجدہ کرے گا اتنا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ مومن بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، گھر جا کر آپ آیت سجدہ کر لیجئے گا۔ سورہ قمر مکی سورت ہے۔ قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو منا کی وادی میں پیش آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کیا تھا۔ مشرکین نے بھی دیکھا تھا، صحابہ نے بھی دیکھا تھا کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر جس کو نہ ماننا تھا وہ نہ مانا۔ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے، خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفسی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتمم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ پس اے نبی، ان سے رخ پھیر لیجیے۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، خوش ان ابصارہم، سہمی ہوئی نگاہیں لوگوں کے ہوں گی اور وہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ کبھی آپ نے موت دیکھے، موت جو ہوتا ہے، یا جو ٹرمائٹ نکل آتی، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہو برسات کے موسم میں، برسات ہی نہیں آتی تو ٹرمائٹس کہاں سے نکلیں گی؟ وہ اکثر دیمک نکل آتی ہے، یا جو پروانے ہوتے ہیں وہ کیسے روشنی کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر پھڑ پھڑا رہے ہوتے ہیں بغیر اس کی فکر کے کس سے کون ٹکرا رہا ہے۔ اس کی فکر کرتے ہیں کون کس سے ٹکرا رہا ہے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور بس روشنی کے اوپر جمے جا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل انسانوں کا یہی سین کریٹ کیا گیا ہے کہ جب انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے اس کو فکر نہیں ہوگی کہ میرے برابر میں کون دوڑ رہا ہے، میرے ساتھ کون چل رہا ہے، میرا ساتھی کون ہے۔ تو جب اس وقت فکر نہیں ہوگی اور اس وقت صرف اور صرف ایک ہدف کی طرف دوڑے چلے جاؤ گے، تو دنیا میں اپنے پیچھے مڑ مڑ کر کیوں دیکھتے ہو؟ اپنے ساتھ مڑ مڑ کر کیوں دیکھتے ہو کہ کون کھڑا ہے جو عمل کر رہا ہے، اور کیوں دیکھتے ہو ان کی طرف جو پیچھے مڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ کیوں عمل میں آگے نہیں بڑھتے؟ کیوں دوستوں کی طرف دیکھتے ہو کہ دوست عمل کریں گے تو میں بھی عمل کروں گی؟ کیوں اپنے فرینڈز اور اپنے خاندان والوں کی طرف دیکھتے ہو؟ اس دن تو سب ایک بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح اللہ کی طرف دوڑے چلے جائیں گے، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے، یہ تو بڑا کٹھن ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور بری طرح جھڑکا گیا۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو اس سے انتقام لے لے۔ تب ہم نے موسلادار بھاری سے آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا۔ یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ وہاں ملناہ علی ذات الواح و دسر، اور نوح کو ہم نے تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی، جس کی اللہ دیکھتا ہے قد ناقدری ہوتے ہوئے، اور اس کی ناقدری اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے ہوتی ہے، اللہ اس کو عزت ضرور دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی ناقدری کی تھی، اللہ نے ان کو عزت دی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، غور و فکر کے لیے اللہ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ ہم پہلے بھی بات کرائے کہ تدبر کرنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے 50-60 سال کی زندگی چاہیے ہو، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کی نصیحت اس کے کرکس پر موجود ہے، اس کی سطح پر موجود ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ نصیحت کے لیے اللہ نے اس کو آسان بنا دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہے تو آسان، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کون وقت نکالے گا؟ کس کے پاس ٹائم ہے جو قرآن کو ٹائم دے؟ کون اس دور کے اندر قرآن کا کورس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا جبکہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کی ریٹ ریس میں دوڑ رہے ہیں؟ کون اس قرآن کے ساتھ وقت گزارے گا کہ دن اور رات اس کے قرآن کے ساتھ گزرے؟ اللہ نے آپشن دے دیا ہے, آؤ, انویٹیشن موجود ہے. پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ آد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. کھجور کا درخت کتنا مضبوط ہوتا ہے, جتنا درخت اوپر ہوتا ہے اتنی اس کی جڑیں نیچے ہوتی, اور وہ اتنے ہی اپنے آپ کو مضبوط سمجھا کرتے تھے دنیا کے اندر. اللہ نے انہی کی مثال انہی پر تھوپ دی. بہت مضبوط سمجھتے تھے اپنے آپ کو, بڑا زوم تھا اپنے سٹیٹس کا, بڑا زوم تھا اپنے گھر کا, بڑا زوم تھا اپنے مال و دولت کا. اللہ نے ان کو ایسے اکھاڑ کر پھینک دیا جیسے کھجور کے تنے ہوں. بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں کو یہ آیات پڑھ کر سنبھل جانا چاہیے. اللہ نے کیا کیا؟ اسی ہوا کو جو روز چلا کرتی تھی معمولی سا بڑھا دیا. اللہ اپنی جس مخلوق کے ذریعے چاہے عذاب لا سکتا ہے. جب لوگ طغیانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ نے بھی کیا کیا, تھوڑا سا ہوا کو بڑھا دیا, وہی ہوا ان کے لیے عذاب کا باعث بن گئی. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے, کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے, ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے, کیا ہم اس کے پیچھے چلیں, اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے ہم بہک گئے اور ہماری عقل ماری گئی. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں, بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور خود غلط ہے. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا, کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور خود غلط ہے. ہم اوٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں. اب ذرا صبر کے ساتھ ان کا انجام دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی پیے گا. صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے. آخرکار انہوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ایک آدمی کو پکارا, کرنے والا ایک تھا لیکن پیچھے پوری اجتماعیت موجود تھی. سامنے اسکرین پر ایک نظر آ رہا تھا, سپورٹ سب نے کیا تھا. تو وہ لوگ جو گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور گناہ پر خاموش رہیں, سائلنٹ میجورٹی بن جائیں, وہ بھی گناہگار کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. جو لوگ بدعتوں کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس پر خاموش رہیں, وہ بھی بدعت کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. جو لوگ اللہ کی شریعت کو توڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں اور اس کے بعد ان کے ماتھوں پر بل تک نہ پڑیں, جو لوگ بے حیائی معاشرے میں ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کے بعد ان کی فکروں کے اندر یہ فکر شامل نہ ہو جائے کہ کس طرح ہم معاشرے سے اس بے حیائی کو دور کر دیں, وہ بھی گناہگاروں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب, کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھوس ہو کر رہ گئے. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے, اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن کا تذکر سطح پر موجود ہے, یہی لیول اپنے لیے اپنا لیں. ابھی ہم تدبر کے اوپر نہیں جا رہے, ہم ابھی تذکر کے اوپر آ جائیں. ہم سب اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے. یاد دہانی ہے قرآن, اور قرآن یاد دہانی کیوں کراتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے, لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ دیکھے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. بس سبق حاصل کر لو. لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا, ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی, صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. یہ جزا ہم دیتے ہیں ہر اس شخص کو, کس کو؟ کذالک نجزی من شکر, جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. کتنا بڑا انجام بتا دیا ہے, بہترین. جو شکر گزاری کرے گا اللہ اس کو بچا لے گا. لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا, مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی. آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی. چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا. چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا. چوائس انسان کے پاس ہے, چاہے تو ہدایت قبول کر لے کتاب کھول کے, اور چاہے تو عذاب کا انتظار کرتا رہے اور اپنی خواہشات میں انڈلج رہے. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے, بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ صدا آ رہی ہے, جاب فیئر لگ رہا ہے, باہر کے ملکوں میں جاب فیئر لگتے ہیں اپرچونیٹیز کے, اللہ بھی جاب فیئر لگا رہا ہے. کون ہے جو اپنی جان کا سودا کرتا ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ؟ کون ہے جو اپنے وقت کا سودا کرتا ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ؟ تکرار آ رہی ہے نصیحت قبول کرنے کے لیے. اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں, مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا. آخرکار آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح زبردست پکڑنے والا پکڑتا ہے. کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے, اپنا بچاؤ کر لیں گے, ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے, بالکل جیسے بدر میں کفار بھاگے تھے. بلکہ ان سے نبٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے, اور وہ بڑی آفت اور زیادہ سخت ساعات ہے. یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہے اور ان کی عقل ماری گئی ہے. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے, اس روز ان سے کہا جائے گا, ذوقوا مس سقر, چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے. جب میٹھی چیز سے شفا ہو سکتی ہے, قرآن کی شکل میں مٹھاس آپ کی اور میرے لیے موجود ہے, تو جہنم کے کڑوے گھونٹ پینے کی چوائس آپ اور میں اپنے لیے کیوں اکٹھی کریں؟ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے, اور ہمارا ایک ہی حکم ہوتا ہے, اور پلک جھپکاتے میں وہ عمل آ جاتا ہے. تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں, پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے تو بتا دیا ان قوموں کے ذکر کر کر کے بار بار کہ تمہارے سامنے یہ تھاٹ پیٹرن, لائف سٹائل, مائنڈ سیٹ موجود ہے. جنہوں نے اطاعت نہیں کی تو اللہ نے ان کو تباہ ہو برباد کر دیا. آج تم اگر مائنڈ سیٹ ایسا رکھتے ہو, آج تم ایسا لائف سٹائل رکھتے ہو, آج تمہاری ذہنیت اگر ایسی ہے کہ اللہ کی نافرمانی والی ہے, اپنی پرائیورٹیز کو دیکھ لو. تم کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو, جنت والوں میں یا عذاب رسیدہ بستیوں میں؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے, ہر چھوٹی بات لکھی ہوئی موجود ہے. نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب. قدم صدقن ہم پڑھ آئے, لسان صدقن ہم نے پڑھا, یہاں کے آیا کس شان سے ہوگا؟ مقعد صدقن, اللہ نے وہ جگہیں تیار رکھی ہیں جو سچ بولنے والوں کی جگہ ہیں, ایلیویٹڈ پوزیشن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایلیویٹڈ پوزیشنز کو حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کے قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں, اپنے خاندان میں نافذ کر سکیں, اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا حصہ ڈال سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم, ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.